الفاظ یا بیان نہیں ہے، چند ضروری مسائل پیش کرنے ہیں. سب انداز سے اثر ہے،
اور دین کی ایک کا کوئی مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت سے افضل ہے، لہذا آپ کو حساب نفلیں نہ پڑھیں، سمجھ لیں کہ 100 رکعت کا ثواب انشاءاللہ ایک ہی مسئلے میں مل جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حکیم محمد مجدد ملت مولانا شفیع صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے، اور کوئی مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت سے افضل ہے. اب اس زمانے میں ہم کہاں اتنی عبادت کر سکتے ہیں، اس لیے بھائی ایسا موقع آ جائے تو پھر 100 رکعت مفت میں لے لو، 1000 رکعت کا ثواب. مسئلہ نمبر ایک یہ ہے کہ آج میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا کہ امام صاحب نے تاخراتوں میں لائٹ آف کر کے خوب روئے اور خوب رلایا. تو اس طرح سے اجتماعی رونا اور روشنی بند کر کے، کیا صحابہ کے زمانے میں یہ طریقہ جاری تھا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ مفتی رشید احمد صاحب کے پاس نہیں گئے؟ تو کہنے لگے وہاں تو گئے تھے. تو میں نے کہا پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ پہلے انہوں نے تو فرمایا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ میں 20 سال تک مفتی صاحب کے ساتھ رہا ہوں. فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رجل ذکر اللہ خالین فساضت آئینہ ہو، جو انسان جو مسلمان تنہائی میں اکیلے ایک آنسو نکال دے، ایک آنسو، رجل ذکر اللہ خالین فساضت آئینہ ہو. مفتی صاحب کا جملہ یہ ہے کہ تنہائی میں خوف خدا سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے قیامت کی ہولناکیوں اور دوزخ کی گرمی کی شدت کو یاد کر کے، اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب یاد کر کے رو پڑے، چاہے چند قطرے ہوں، تو اسے اللہ تعالی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے. تو تنہائی کی قید کیوں ہے؟ تو ان کا جملہ ابھی تک مجھے یاد ہے، مفتی رشید احمد صاحب مولانا رفیع عثمانی کے استاد ہیں، مولانا تقی عثمانی کے استاد ہیں، بڑے بڑے محدثین اور علماء کے استاد ہیں، اور عالموں کو مفتی بناتے ہیں، وہ ڈاکٹریٹ کراتے ہیں، پی ایچ ڈی کراتے ہیں. 8 سال انہوں نے بخاری شریف دارالعلوم میں پڑھائی، اور 12 سال سندھ میں پڑھائی، 20 سال تک تو بخاری شریف پڑھائی، بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں. ان سے میں نے یہ جملہ سنا کہ ایک قطرہ آنسو تنہائی کا مٹکا بھر مجمع میں رونے سے افضل ہے، ایک مٹکا بھر اجتماعی رونا اس سے افضل ہے کہ اکیلے بیٹھ کر ایک آنسو نکال دو. یہ کہاں سے بیان کیا؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد گرامی کہ رجل ذکر اللہ خالین، جو آدمی تنہائی میں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنسو کی قیمت کے لیے تنہائی کی قید لگا رہے ہیں، اس کے معنی نہیں کہ مجمع میں رونا حرام ہے. اگر کبھی مجمع میں آپ بیٹھے ہیں رونا آ گیا، رو لیجیے، میری تقریر سے بعض لوگ رونے لگتے ہیں، مجمع ہوتا ہے. مسئلہ یہ اہتمام نہ کیجیے، لائٹ آف کی جا رہی، باقاعدہ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، اور اس دن ایک جن کا خاص جشن ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایک خاتون نے بتایا کہ میرا شوہر امام ہے، مولانا ہے، اور وہ 27ویں رات کو سب کو رلاتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ تم بھی رولانے کی مشق کرو، آئینہ دیکھ کر شیشے میں، اور آواز کو ویسا بناؤ، کوئی خاص قسم کی آواز مشق کرو، مشق کر کے عورتوں کو رولانے کی مشق کرو. تو مجھے مشق کرنا بہت مشکل والا ہوتا ہے، ایک تو ہے اصلی رونا، ایک مشقی رونا ہے، مشقی ٹریننگ، رونے کی ٹریننگ جو ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو واقعی بات یہ کہ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو حضرات صحابہ کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمع کر کے تاخراتوں میں آپ اجتماع فرماتے، اور یہ چیز چھپ نہیں سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نبی دین کے پہنچانے میں بخیل نہیں ہیں، ہمارے نبی دین کے پہنچانے میں بخیل نہیں ہیں. لہذا اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھاتے. اس لیے دوستو ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ ہماری الحمدللہ میں نے اس مسجد کو اور عید کی نماز اسی لیے شروع کی کہ ہم اپنے عقائد اور بزرگوں کے طریقے پر زندگی گزار سکیں، ورنہ عید مسجد بعض عید کا میدان میں جانا، عید گاہوں میں جانا یہ زیادہ ثواب تھا، لیکن جب ثواب کے ساتھ خطرہ عذاب کا ہو جائے فوٹوگرافر پہنچ جاتے ہیں، مسجد کی گلیاں استعمال ہوتی ہیں، مسائل جو جس کی عوام میں رواج پڑ گیا ہے اس مسئلے کو منع کرنے سے امام ڈرتا ہے کہ صدر سیکرٹری ابھی ناراض ہو جائیں گے اور ہم تو گیٹ آؤٹ کر دیں گے. الحمدللہ اکثر کسی صدر سیکرٹری کا محتاج نہیں، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ بندہ ہو کسی بندے کے بس میں، نہ بندہ ہو کسی بندے کے بس میں. کیا عمدہ شعر کا، نہ بندہ ہو کسی بندے کے بس میں، تڑپ کر رہ گئی بلبل قفس میں. کیا سن رہے ہو؟ یہی کہتا ہوں اپنے بیٹے سے، یہ سن لو ابا کی بابا کی باتیں. میرے کالے بال بزرگوں کی صحبت میں سفید ہوئے ہیں. 18 سال کی عمر میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے اکابر بڑے فرسانے سے تھے. اس حالت میں حضرت کی خدمت میں میں نے حاضری دی اور بیعت کی، اور اتنا ساتھ اللہ نے رہنے کی توفیق دی کہ میرے بال سفید ہو گئے اور ناظم آباد میں سن 1963 میں میرے سامنے میرے شیخ کی روح پرواز ہوئی. میں نے بے وفائی نہیں کی، سب کمزوریاں ایک طرف، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محبت کے معاملے میں وفادار رکھا. وفاداری محبت کی، اور محبت ہی والا وفاداری کر بھی سکتا ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زاہد خشک بک سکتا ہے، خدا کا عاشق کبھی نہیں بک سکتا. خدا کے عاشق فروخت نہیں ہو سکتے، بکاؤ مال نہیں ہوتے. اللہ کی محبت والا جان دے دے گا مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرے گا. اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے مرتدو اسلام سے پھرنے والوں، تمہارے مقابلے میں میں قوم پیدا کروں گا. اللہ ان سے محبت فرمائیں گے، وہ لوگ اللہ سے محبت فرمائیں گے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ محبت کا مادہ اللہ نے اس میں وفاداری رکھا ہے کہ یہ لوگ ہم مرتد نہیں ہوں گے، جو اہل محبت ہوں گے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کیونکہ اگر یہ بھی مرتد ہو جاتے خدا کے عاشق نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مرتد کے مقابلے میں نہ بیان کرتا. ہر آدمی مقابلے میں جس کو پیش کرتا ہے مضبوط تگڑا پیش کرتا ہے، اس کی شکست سے پیش کرنے والے کی شکست لازم آتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میں یہ تب زمین کو مندی نہیں، جن تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہو جائے گا فصل سے یات اللہ کے قوم، اللہ قوم کو پیش کرے گا ان کے مقابلے میں. جو ہر دونوں وہ یہ دونوں ہو، اللہ اس سے محبت فرمائیں گے اور وہ لوگ اللہ پاک سے محبت کریں گے. علامہ انوسی تفسیر رحمانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے عاشقوں کی محبت کو بعد میں بیان کیا، اپنی محبت کو پہلے بیان کیا. اس میں کیا راز ہے؟ فرماتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ لِأَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ بِفَيْضَانِ حُبِّ رَبِّهِمْ، کیونکہ اللہ کے عاشق اللہ کی جو محبت کر رہے ہیں وہ اپنے رب کی محبت کے فیضان سے کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت جو کر رہا ہے اس کا عکس پڑتا ہے ان کے دل پر. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق اور یعنی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے تو جیب و غریبا ہوں. جس کو اللہ پیار کرتا ہے اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو یاد فرما رہے ہیں. خود بخود میں نے یعنی علماء کے گھر میں، اولیاء اللہ کے گھر میں میں نے شیطان دیکھا، لڑکا نالائق نکل گیا، اور ایسے شیطانوں کے گھر میں سارا خاندان بددین، بے نمازی، ماں بہن کی گالیاں بکنے والے، اس میں میں نے ایک لڑکے کو دیکھا ولی اللہ، اور رات دن محبت اللہ سبحانہ اس کی صحبت. یہ شیطان کے گھر میں ولی اور ولی کے گھر میں شیطان تو پیدا ہو سکتا ہے. لاوت خانے سے وہ صدیق کو ایک شاعر عارف باللہ اللہ والا کہتا ہے، لاوے بتخانے سے وہ صدیق کو اور کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. ابو جہل کہاں پیدا ہوا تھا؟ کعبے میں. ہیں اس کی ماں طواف کر رہی تھی, 9 مہینہ پورا ہو گیا تھا, اسی وقت میں وہ گرا, بقول ایک دوست کے بھج سے گرا, کیونکہ احترام اس کا جائز نہیں, کافروں کا احترام جائز نہیں, اس کو اتنا ہے کہ وہ تشریف لائق آدمی میں ولادت کو ایسا بیان کرنا جائز نہیں, کافر کے احترام سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے دوست نے کہا کہ طواف کر رہی تھی اس کی ماں اور گرا بھٹ سے, 9 مہینے کا ہو گیا تو کعبے میں لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو, بت خانہ کیا تھا, ابو بکر صدیق کے ابا کافر تھے, ان کی اولاد کو صدیق اکبر بنا دیا اور ان کی برکت سے ان کے ابا کو بھی نئے صحابی بنا دیا. یہ خاندان صدیق اکبر کا اس کے مقابلے میں کسی صحابی کو فضیلت حاصل نہیں ہے کہ جس کی 4 پشت صحابہ ہو, ابو بکر صدیق صحابی, ان کے ابا صحابی, ان کے بیٹے صحابی اور ان کا پوتا صحابی. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ نعمت کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے, لاکھوں صحابہ کو, لیکن 4 پشت صحابی ہو اور ایک اس امت میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو یہ نعمت حاصل کہ ان کی 3 پشت ولی اللہ گزری, 3 پشت شاہ ولی اللہ صاحب ولی اللہ, ان کے بیٹے شاہ عبد الغنی صاحب ولی اللہ, ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ پر جنگ کر کے سکھوں سے لڑے, 3 پشت ولی اللہ. میں نے 4 بیٹوں کو الحمدللہ زیارت کی دہلی میں اس سے پچھلے سفر میں, ایک ہی جگہ سب لیٹے ہوئے. مجھے بہت تمنا تھی کہ میں شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے اور 4 عالم, شاہ رفیع الدین صاحب, شاہ عبد العزیز صاحب, شاہ عبد القادر صاحب, شاہ عبد الغنی صاحب, 4 بیٹے اکابر علماء مفسرین, بس ان کی زیارت کر کے دل خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکت سے ہم سب کو بھی اپنی محبت کا ذرہ عطا کر دے, ایک ذرہ درد دے دے تو اللہ کا ذرہ بھی بہت بڑا ہے. جب کریم دیتا ہے تو اسی شان کے اعتبار سے دیتا ہے. ایک شخص ایک بوتل لے گیا تھا, ایک کریم و سخی سے اس نے کہا ایک بوتل شہد دے دوں, وہ بہت سخی تھا, اس نے ایک مشک دے دیا. مشک, مشک جانتے ہو, مشک بھر شہد پنڈیت ہی لے گا. خادم نے کہا حضور اس نے تو بوتل مانگا تھا, اس نے تو سخی اور کریم نے جواب دیا کہ اس نے اپنے ظرف کے شان کے مطابق مانگا, میں نے اپنے ظرف کے شان کے مطابق دیا. تو اللہ کے شان کیا ہوگی, جب اللہ دے گا تو کتنا دے گا, جس کو بنا دیتا ہے خود دیتا ہے. حضرت عدی بن حاتم آپ لوگوں نے بچپن میں پڑھا ہوگا, حاتم تائی ہے سخی, بہت سخی حاتم تائی, اس کا بیٹا صحابی ہوا, وہ تو نہیں صحابی ہوئے, زمانے میں نہیں پایا تھا اسلام کا. عدی بن حاتم کو خیال آیا کہ میں ایمان لاؤں, لیکن ان کو تھوڑا سا شک تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بادشاہ ہے یا نبی ہے. بادشاہت میں نبوت میں تھوڑا سا ان کو وسوسہ تھا, شک تھا, معمولی سا, لہذا مدینہ شریف حاضر ہوئے. عدی بن حاتم, حاتم تائی کا بیٹا, اس نیت سے حاضر ہوا کہ میں پہچان لوں کہ نبی ہمارے سچے نبی ہیں یا بادشاہت تو نہیں ہے. لہذا جا کر دیکھا تو قیصر کسرا اور شام کے سفیر آئے ہوئے تھے, عیسائی, بہت بڑے بڑے لوگ, آپ ان میں بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب باہر کے سفیر آتے تھے تو اونچی ٹوپی پہنتے تھے, ورنہ چپکی پہنتے تھے. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی معزز محفل میں جانا ہو تو اچھا لباس پہننے میں پھر بھی سندر, جلول جلول جانا ہاں بڑے اس میں دین کو گیا بے عزت کرنا. آج امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو لیتے ہوئے رہتے تھے, اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے اور امامہ باندھتے تھے, پھر جواب دیتے تھے. مسئلہ فتوا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, ہم تو نائب ہیں ان کے. اللہ مفتی کو, اللہ تم کو فتوا دیتا ہے, قرآن کی آیت ہے, تو اصل مفتی تو اللہ ہے. تو ہم اللہ والا کام سرکاری جب کر رہے ہیں تو ذرا سرکاری لباس شاندار میں دینا چاہیے. اس لیے علماء کو چاہیے, داڑھی والوں کو چاہیے اچھے لباس میں رہو, تاکہ یہ نہ ہو کہ داڑھی والے سب کنگال اور بالکل سو وہ ہوتے ہیں. جتنا اللہ عزت کا لباس دے شاندار پہنو, مگر اپنے کو بڑا مسل دے. اللہ سے یہی کہتے ہو, اللہ مجھ کو میری نظر میں چھوٹا کر دے, اپنے بندر کی نظر میں بڑا کر دے. اللہ صغیر وفی آئندہ سے کبیرہ.
ہے کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ مجھ کو میری نظر میں چھوٹا کر دے اور لیکن اپنے بندوں کی نظر میں بڑا کر دے. اب عدی بن حاتم نے دیکھا کہ ایک حبشی نائی بدھی 70 سال دانت لمبے ہوش موٹے کالی حبشی پھٹے لباس. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اس علی سوال کرنے مجھ سے فی ای طریق المدینہ جس مدینے کی گلی میں تو چاہے مجھ سے سوال کر لے آج اس مئی میں تیرے ساتھ بیٹھ جاؤں گا زمین پر اور تجھے جواب دوں گا. بس اتنا آپ اٹھے مدینے کی گلی میں زمین پر بیٹھ گئے پنج گڑیا کو سوال کا جواب دے دیا. بس ابھی نہاتن سمجھ گئے کہ بادشاہ نہیں نبی ہے. اتنا اپنے نفس کو مٹا نہیں سکتا بادشاہ. فوراً کلمہ پڑھ گیا اسلام لے آئے. یہ ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ مجھے کیونکہ آپ خاندانی آدمی ہیں میری شادی ہو رہی ہے تو جمعرات کے دن آپ برتن بھیج دیجیے بڑے بڑے دو ایک برتن بیگ وغیرہ لوگ مانگ لیتے ہیں ہر آدمی کو بھی بڑے بڑے برتن بچتا بڑے بڑے زمیندار لوگ رستے کے پہلے زمانے میں. تو انہوں نے کہا جمعرات کو چاہیے آپ سے کئی بجے چاہیے کھانا کب دینا ہے پورا پروگرام معلوم کر لیا نظم شادی معلوم کر لیا. عین وقت پر دیکھ پکی پکائی کھانا پکا پکایا لا کے پیش کر دیا علی نے حاضری. کہا میں نے تو آپ سے خالی برتن مانگا تھا. کیا جواب دیا کہ خالی برتن دیتا تو میرے باپ کی حاتم کی توہین ہو جاتی کیونکہ میرا باپ سخاوت میں اس کی تاریخ میں اس کی تاریخ سے سخاوت کو دھبا لگ جاتا اس لیے میں کھانا پکا کے لایا ہوں. خالی برتن دینا میرے باپ کی دھیانت اور میرے باپ کی توہین ہو جاتی. یہ ساری قصہ آدمی کا یہ قصہ یاد آ گیا اس وقت. تو حضرت ہمارے شاہ گلغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نہ بندہ ہو کسی بندے کے بس میں تڑپ کر رہ گئی بلبل قفس خدا نہ کرے کہ کوئی کسی مخلوق کا محتاج ہے. آج علماء کی اسی لیے ہے کہ بیچارے تنخواہوں پر ہیں. اللہ والا اگر عالم ہوگا تو تنخواہ کی پرواہ نہیں کرے گا اللہ پر نظر رکھے گا لیکن اکثریت ایسی ہے کہ بیچارے کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا علماء کو کار بھی دے کاروبار بھی دے اور ایمان اور یار بھی دے دل میں. دل میں یار ہو یعنی اللہ ہو اور باہر کار بھی ہو کاروبار بھی ہو. اللہ کا شکر ہے میرے والد نے پہلے مجھ کو حکیمی پڑھائی حالانکہ اس میں میرے والد کا مجھ سے تھوڑا سا میں نے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے آپ پہلے عالم بنا دیں. ابا نے فرمایا کہ نہیں پہلے تم حکیم بن جاؤ تاکہ اپنی پیٹ کی روٹیوں کو تم قوم کے ذمے گردنوں پر مت ڈالو خود کماؤ اور اللہ کا دین اللہ کے لیے پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ میرے باپ کی مغفرت بے حساب بنائے اور ان کے والدین کو ماں باپ کو میرے لیے اور آپ لوگوں کے والدین کو اللہ مغفرت بے حساب عطا فرمائے درجات بلند فرمائے. تو یہ انہوں نے احسان کیا مجھ پہ کہ دوا خانہ اور کتب خانے سے ہمارے کام روزی کے چلتے ہیں الحمدللہ. تو میں اللہ نے یہ بہت بڑی سمجھ کی بات انہوں نے کر. تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ حکیم محمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض نامناسب حالات کو دیکھ کر خانقاہ تھانہ بھون کی مسجد میں عید کی نماز پڑھانا شروع کر دیا. حکیم محمد ان سے بات اور متفق کون ہو سکتا ہے؟ تو موجودہ حالات کے پیش نظر یہاں اللہ تعالیٰ نے جمعہ بھی عطا فرما دیا اور عید کی نماز بھی ہو گئی. اس نے ہم کو آج یہ مسئلہ بتانے کی فیلڈ مل رہی ہے ورنہ ہم کسی کی منبر پر بول سکتے ہیں. صدر کمیٹی سب لڑ جائیں گے امام سب سے پہلے لڑے گا مولوی مولوی سے پہلے لڑتا ہے بعد میں دوسرے لڑتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو میں چند مسئلے عرض کرنے کے لیے کہہ رہا تھا. نمبر ایک کیا تھا یہ لائٹ بجھا کر رونا اجتماعی اس سے بہتر ہے کہ آپ تنہائی میں چند آنسو نکال لیں وہ مٹکا بھر رونے کے آنسو سے افضل. اب ایک صاحب نے اس مسجد میں سوال کیا ہے جو مجھے بواسطہ پہنچا ہے کہ کوئی ترکیب بتا دیں کہ جس سے اللہ کی یاد میں خوب رونا آئے دعا میں استغفار توبہ میں خوب رونا آئے اس کی ترکیب. اب اس کی ترکیب کیا ہے؟ نفس میں رونا نہ آنے کا سبب. کبھی کبھی دل کی سختی بھی ہوتی ہے, لہذا اس کا علاج یہ, کیونکہ نہ رونا اگر نہ آئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو لگتے ہیں, اور آپ کو اس مامو پر اتنا فخر تھا کہ محدثین لکھتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے یہ سعد ابن ابی وقاص میرا مامو ہے, کوئی لائے میرا مامو جیسا, کوئی میرا مامو جیسا لائے, کیونکہ ان کا تیر کا نشانہ بہت زبردست تھا, جہاں نشانہ لیتے تھے وہیں جا کے تیر پہنچتا تھا. اور آپ نے ان کو دو دعا دی تھی, اللہ سب سہم ہو واجب دعوت ہو, اے اللہ میرے سعد ابن وقاص کا تیر کا نشانہ درست کر دے, اور اس کی دعا تو ہمیشہ قبول کرنا. کانچی سے لوگ دعا لیا کرتے تھے, وہ سجاب دعوت. ایسے ان کی روایت ہے کہ اگر رونا نہ آئے, ایسے مبشرہ میں سے ہیں, احد الاسرہ بھی ہیں, آخر الاسرہ بھی ہے, یعنی ان بس میں ایک ہے جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی تھی, اور آخری بھی ان کے بعد اسرہ وہ دس کا دس طبقہ ختم ہو گیا تھا. تو یہ روایت کرتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رونا افضل ہے, رونے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ چند قطرے آنسو جہاں لگ جائیں گے اس کو پھیلا بھی لے, بزرگوں نے فرمایا اس کو پھیلا لو مل لو, جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائیں گے جہنم کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی. اتنا بڑا کام ہے رونے کا. آنسو کی قیمت یہ ہے کہ جہاں جہاں آنسو لگ جائیں گے اتنا حصہ پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اگر چہرہ چلا گیا جنت میں, اللہ میاں نے اتنا ڈال دیا بھائی تم نے یہاں آنسو میں روئے ہوئے تھے یہاں منا تھا, اتنا حصہ پکڑ کے اور کہہ دیا جاؤ جنت میں چلا جائے اور باقی تھوڑا دوزخ میں جلے تو کیا فائدہ ہوا. یہ سوال حکیم الامت سے کیا گیا تھا, تو حسن نے فرمایا کہ ایسا ناممکن ہے اس کریم سے کہ وہ تھوڑا سا ہمارا جز قبول کر کے اور باقی جہنم میں ڈال دے, جس کا ایک جز میں قبول کریں گے پورا ہی کھا کر جنت میں داخل کریں گے. اور پھر اس پر ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک ہندو راجا کا لڑکا, ہندو راجا مر گیا تو اس کا لڑکا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دہلی کے قلعہ میں آیا اور کہا حضور میرے رشتے داروں کی نیت خراب ہو گئی ہے, تو میرے باپ کی گدی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, لہذا آپ مجھے دو سطر لکھ دیں تاکہ یہ رشتے دار میری باپ کی گدی نہ لیں کیونکہ میں یتیم ہو گیا ہوں اور آپ کی مہربانی ہوگی. عالمگیر نہا رہے تھے اسے, یہ قصہ حکیم الامت بیان فرما رہے ہیں, تو اس لڑکے کا دونوں بازو پکڑ کر اور ہوش میں کہا تو اس کو اس نے ڈال دوں اور زیادہ گہرا تھا, تو وہ لڑکا زور سے ہنسا اور عالمگیر کو غصہ آیا اور کہا تم پاگل ہو بے قوف معلوم ہوتے ہو, اس وقت تم کو کہنا چاہیے حضور مہربانی کر کے ہم تو نہ ڈبوئے لیکن تم ہنس رہے ہو, معلوم ہوا کہ تمہاری عقل کی اسکرو کی ڈھیلی ہے, تم کیا ریاست چلاؤ گے کیسے راجا بنو گے. تو اس نے کہا حضور میرے ہنسنے کی آپ وجہ تو پوچھ لیں, پھر آپ جو چاہے فیصلہ کر لیں کہ میں ہاف مائنڈ ہوں یا نیل مائنڈ ہوں. بھیجنے صاحب تو سن رہے آپ, چلیے آپ بھی کہتے ہوں گے. تو عالمگیر نے کہا اچھا بتاؤ کیوں ہنسے تم. اس نے کہا میں اس لیے ہنسا کہ آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کو اللہ اقبال دیتا ہے, عزت دیتا ہے, آپ کا اقبال آپ کی بلندی شان ایسی ہے کہ جس کی انگلی پکڑ لوں اتنی سی وہ ڈوب نہیں سکتا, میں کہ اس وقت میرے دونوں بازو آپ کے دونوں ہاتھوں میں تو میں کیسے ڈوب سکتا ہوں, اس لیے مجھے ہنسی آئی کہ میں بادشاہ کے دونوں ہاتھوں میں ہوں اور پھر بھی ڈوب جاؤں, بادشاہوں کا بڑا اقبال ہوتا ہے. حالانکہ خوش ہو گئے, اس کو ریاست اور لکھ دی جاؤ تم راجا ہو اب گدی لے لو, تمہاری اس بات سے دل خوش ہو گیا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک کافر کا لڑکا ایک مسلمان بادشاہ سے اس کی مہربانی سے اتنی امید رکھتا ہے, اور ہم مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ سے اتنی امید نہ رکھے کہ جس کا چہرہ آنسوؤں کی وجہ سے جہنم کی آگ حرام کر دے, تو وہ پورا جسم کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. جو اللہ ہمارا اتنا چہرہ پکڑے گا تو پھر اس کریم مالک سے یہ خطرہ ہے کہ بس چہرہ اچاڑ کر کے یہاں سے جنت دے دے, باقی اس کا داخل کرنے کی جان میں کیا بات ہے. سبحان اللہ,
رونے کا طریقہ مسئلہ بیان کرنا ہے، میرا بیان کا بالکل ارادہ نہیں ہے لیکن مسئلے کی وضاحت بھی تو کرنی ہے. آپ ہی کہ کسی مسجد میں سے کسی معتکف نے پوچھا ہے کہ صاحب مجھے رونا نہیں آتا تو کیسے رونا ہے، تو رونے کا رونا اول تو ضروری نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کریم ہے رونے والوں کی شکل بنانے والوں کو بھی وہی ثواب دیتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ شکل میں بھی کوئی بات ہے. یہ حدیث نہیں بتاتی، رونے والوں کی شکل بنانے سے رونے والوں میں شامل ہو گیا تو اللہ والوں کی شکل بنانے سے کہاں جائے گا. بڑا تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو، اللہ والوں کی شکل میں جلدی آ جاؤ ورنہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں قیامت بھی دکھایا جائے گا. اس لیے اللہ کے نیک بندے نبیوں کی شکل بنا لو، پیغمبروں کی، اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی شکل میں جلدی آ جاؤ. کچھ بھروسہ نہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. یعنی اللہ پتا نہیں کس وقت بلا لے، 18 سال کے جوانوں کو بلایا. میرا ساتھی دیا کالج الہ آباد میں 18 سال 3 سال اس کے ساتھ ہم کو پڑھاتا، اچانک اس کو 1 ہفتے میں مر گیا. وہ جوان کو بھی بلاتا ہے، بڈھوں کو بلاتا ہے، بچوں کو بھی بلاتا ہے. میرے 2 بچوں کا انتقال ہوا بالکل 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، مظہر میاں سے بڑے تھے. ایک کا نام اظہر تھا، ایک کا نام اطہر تھا. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہماری مغفرت، والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنایا. تو جب رونے والوں کی شکل بنانے سے کام چل جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بات کہہ رہا ہوں مدلل، کسی بات کی دلیل میں شبہ ہو میری ذمہ داری ہے خانقاہ میں اندر آئیے، کتاب کھول کر وہ دکھانا، حدیث اور تفسیر، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں آپ بالکل بے خٹک آ جائیں، ذرا بھی نہ ڈرے کہ وہاں کوئی آٹومیٹک مشین ہے، خانقاہ میں داخل ہو جائے تو کہیں مرید نہ کر لیں. ایسی آٹومیٹک مشین مرید کی نہیں ہے ہمارے پاس. 6 مہینے تک لوگ مجھ سے سفارش کرتے ہیں کہ مجھے بیٹھ کر لیجیے، میں ان کو ٹالتا رہتا ہوں، ابھی پیاس اور بڑھاؤ، ابھی پیاس اور بڑھاؤ، دیر کرو، جب خوب شدید پیاس ہو جائے پھر یہ داخل ہو جانا سلسلے. ابھی اللہ کا نام، اللہ کا نام لیکن فوراً بتا دیتا ہوں، کیونکہ حکیم الملک فرماتے ہیں جو پیر یہ شرط لگائے کہ جب مرید ہو گئے تب اللہ کا نام بتاؤں گا، یہ دنیا دار پیر ہے، اللہ کے ذکر پر لائسنس جاری کرتا ہے. نعوذ باللہ، کیا جب تک مرید نہیں ہوگا تو اللہ کو یاد نہیں کر سکتے؟ کیا دنیا داری کی بات ہے؟ جو شخص مجھ سے ملتا ہے پہلے ہی دن میں اللہ کا نام لینا بتا دیتا ہوں، بھائی اتنا نام لے لیا اور مجھے بتاتے بھی رہے، ورنہ بعض لوگوں نے زیادہ ذکر کر لیا، دماغ اور خشکی بڑھ گئی، پاگل ہو گئے، لوگ ان کو مجبور سمجھتے ہیں، وہ پاگل ہوتے ہیں. تو رونے والوں کی شکل بنانے سے اس کو رونے کا مقام حاصل ہو جائے گا، لہذا کوئی فکر مت کرو. رونے والوں کی شکل بنا لو، گڑگڑانے کی شکل بنا لو. ایک پولیس نے ایس پی انگریز سے چھٹی چاہی گھر جانے کی، تو اس نے کہا کہ سپاہیوں سے پوچھا کہ کیسے دے گا، انگریز ایس پی ہے، بڑا قانونی ہے. تو کہا میاں تم پیاز لے جاؤ، پیاز بند کر کے آنکھوں میں لگا دو. پتہ جو میری اما مر گئی ہے تو رونے لگا، تو رونا تو اختیار نہیں، بولا آنکھوں تیرے اختیار نہیں ہے، تو پیاز نکالے گا. رونا تو تیرے اختیار میں ہے، آنسو پیاز کے اختیار میں ہے، پیاز بن کے آنکھ میں جب لگا لینا اس کے آفس میں جانے سے پہلے. تو آفس سے پہلے پیاز ویاز سب لگا لیا. اس نے کہا کہ ول میں تم کیوں روتا ہے، ہمارا اما مر گیا اور بس فوراً چھٹی منظور، کچھ نہیں پوچھا. تو میاں جب یہ معاملہ ہے، جب دنیا میں بھی ایسا نقلی رونا کام دے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، اس کے آپ کیسے کیوں نہ کام چلے. لہذا حدیث شریف میں ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو، سمجھ گئے. لیکن پھر بھی میں بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ کچھ آنسو نکل جائیں، تو آنسو نکلنے کا بھی میں طریقہ بتاتا ہوں. ذرا سا آنکھ بند کر کے سوچو کہ میرا جنازہ یہاں رکھا ہوا ہے اور امام نے اعلان کر دیا کہ نماز کے بعد فلاں صاحب کا جنازہ ہوگا. اپنے ہی جنازہ تصور کرو، جیسے آنکھ بند کر کے گرفتار کا تصور کرتے ہو، تو کیا وجہ ہے کہ مفید میں تصور نہ کرو؟ جب بزرگ تصور کرتے ہو تو مفید تصور نہ کرو. پھر اس کے بعد تصور کرو کہ اب مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا، پھر تصور کرو تختے لگا دیے گئے، پھر تصور کرو کہ مٹی ڈال دی گئی، پھر تصور کرو کہ اللہ کے سامنے، اللہ پاک کے سامنے حاضری دی گئی. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کس کو کس نے پیدا کیا تھا؟ کیا کہے گا اللہ نے؟ اچھا تیری آنکھ کس نے بنائی تھی؟ آپ نے. اور آنکھ میں روشنی کس نے رکھی تھی؟ آپ نے. اور روشنی کہاں استعمال کی تھی؟ سنیما کیوں دیکھتا تھا خبیص؟ وی سی آر کیوں دیکھتا تھا؟ یہ آنکھ کی روشنی سے ٹیڈیوں کو کیوں دیکھتا تھا؟ اب وہاں ڈانٹ پڑ رہی ہے, خوشی ہو سب لوگ نالائق کو سکون دو, زنجیروں میں جکڑ دو, سن لو جو ہے سلو, پھر اس کو دوزخ میں ڈال دو. قرآن کی آیت ہے, قرآن پاک. اس کو سوچو, بس یہ آواز کڑکدار جب آئے گی, اپنی موت یاد آئے گی, قیامت کے دن کی پیشی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دل نرم ہو جائے گا. دلیل کیا ہے؟ یہ بھی میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس سے خاتون عورت آئی, اس نے کہا اے میری ماں, میرا دل سخت ہو گیا ہے, نہ جی لگتا ہے تلاوت میں, نہ جی لگتا ہے نماز میں, کیا ہو گیا میرے دل کو؟ آپ نے فرمایا اے میری بہن, جاؤ تم موت کو کثرت سے یاد کرو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. بس ہو گئی, خوب یاد کیا موت کو, پھر ہنستی ہوئی آئی, کہا خوب رونا آ رہا ہے موت کے مراقبے سے, بار بار سوچنے سے کہ ایک دن قبر میں لیٹنا ہے. یہ گال اور کالے بال اور یہ تلوار اور یہ شلوار, یہ ساری چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا, ہڈی بھی تلاش کرنا سے پتہ نہیں لگے گا. تین دن کے بعد تو لاش پھٹ کر کے سڑ جاتی ہے, تین ہی دن کے بعد سردیوں میں, اور بارہ گھنٹے کے بعد گرمیوں میں, چوبیس گھنٹے کے بعد گرمیوں میں, اور 72 گھنٹے کے بعد سردیوں میں, اور 6 مہینے کے بعد جاؤ گے تو ہڈی بھی نہیں ملے گی. بس اس کا تصور کرنا تھا تو اس کا دل نرم ہو گیا. موت کا مراقبہ بہت مشین ہے, لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب روزانہ ہم موت کو یاد کریں گے تو اکثر کہتے ہیں میں نے آپ کو یاد کیا تھا اس لیے آپ جلدی آ گئے, تو کہیں موت بھی جلدی یاد آ جائے, سوچے گی تو روزانہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو جلدی جانا چاہیے. دہلی کا واقعہ سنا آپ لوگوں نے, دہلی میں تراویح ہو رہی تھی جامع مسجد میں, تو جس دن امام صاحب نے سورہ یاسین پڑھی تراویح میں, نیت توڑ کے بھاگ گیا ایک شخص, سب لوگ گئے کہ بھائی کیا ہے, ہاتھ میں اٹیک ہو گیا, میں ہاتھ واٹ کچھ اٹیک نہیں ہوا, تو روح نکلنے والی صورت پڑ رہا تھا, ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذرا ان کو دفنانا ہے, میں ابھی مرنے کے لیے تیاری میں نے نہیں کی ہے, اس لیے میں بھاگ آیا کہ مرتے وقت روح کو نکالنے کے لیے سورہ یاسین صحیح پڑھی جاتی ہے. مجھے باپ دادا نے اور ہمارے محلے والوں نے ہم کو بتایا ہوا ہے کہ جب کہیں روح نہ نکلے تو جلدی سے سورہ یاسین پڑھ دو. تو آج وہ ظالم امام سے وہ روح نکالنے والی جب سورج شروع کیا تو میں ڈر گیا کہ میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں, مجھے ذرا ان کی فکر کرنی ہے. تو یہ نادانی ہے, ایسا نہیں ہوگا. موت کی یاد سے حیات نصیب ہوتی ہے, دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے, اللہ یاد آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب موت کے فرشتے نے کہا کہ مجھے روح آپ کی نکالنے کا حکم ہوا ہے تو اجازت دیجیے, پر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا, جاؤ اللہ میاں سے کہہ دو میں روح نکالنے کی اجازت نہیں دوں گا, اور اللہ میاں سے میرا سوال کرو کیا وہ خلیل کہتا ہے کہ کیا میں مجھے اسی لیے خلیل بنایا, اللہ میرا خلیل ہے میں اس کا خلیل ہوں, کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان نکالتا ہے؟ یہ کیسی دوستی ہے؟ خلیل کے معنی گہری دوست, گہرا دوست. تو اللہ نے تو مجھے ابراہیم خلیل اللہ بنایا, اور یہ کیسا خلیل اللہ ہے جو دوست ہماری جان نکالنے کے لیے حکم دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ سنایا جاؤ میرے ابراہیم خلیل سے کہہ دو کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے؟ یہی موت کا ذریعہ ہے, یہی تو ذریعہ ہے. پل پر موت کے پل سے عبور کرو اور ملاقات کرو, تو کیا کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے؟ بس آپ خوش ہو گئے اور پھر ہاں نکال لو آپ مجھے تو ماشاء اللہ اللہ مجھے یاد کمار ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ لایا, کیونکہ موت کے فرشتے کو ہر نبی کے کمرے میں جہاں اس کی روح قبض ہوتی ہے جانے کی اجازت تھی, لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اس کمرے اور حجرے میں جہاں آپ آرام فرماتے موت کے فرشتے کو جانے کی اجازت نہیں تھی. یہ سید اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خاصیت سے حضرت السلام سے لے کر جتنے نبی آئے ہیں سب کے روح نکلنے کے کمرے میں اسرائیل علیہ السلام داخل ہوئے, موت کا فرشتہ اندر گھس گیا اور کہا آپ کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے, سرکاری کام کر چکے آپ تو میں اجازت دیجیے روح نکال دوں. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے موت کے فرشتے میرا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے, اس کے حجرے میں تم بغیر اجازت اندر بھی نہیں داخل ہو سکتے, لہذا اپنا سفیر بنایا جبرائیل علیہ السلام کو, اور جبریل علیہ السلام کو اس سے کہا کہ آپ جا کر کے مجھے اجازت نامہ لائیے کہ میں حجرے میں داخل ہو جاؤں. حضرت مائی عائشہ صدیقہ کا ہو گیا تھا اور آپ کا گھر تھا جو مسجد نبوی کے جس میں آپ آرام فرما ہے وہی آپ کا گھر بھی تھا. وہ روزے مبارک جس میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں وہی آپ کا گھر بھی تھا. تو جبریل علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور عرض کیا کہ آج موت کا فرشتہ آپ کے حجرے میں داخلے کی اجازت چاہتا ہے اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے. تو آپ نے غور سے دیکھا جبریل علیہ السلام کو, زور اتنا کمزوری کہ الفاظ نہیں نکل سکے, اس لیے غور سے دیکھا جبریل علیہ السلام کو. تو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ دیکھنا بطور مشورہ تھا. فنظر الی جبریل مستشیرا, یہ نظر مستشیر تھی یعنی مشورہ طلب کر رہی تھی کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد اشتاق لقاء کا, اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. بس آپ نے سنا ہے اللہم رفیق العلا, جب میرا اللہ میری ملاقات کا مشتاق ہے تو میں اپنی روح جان اپنے پیارے محبوب کو دینے کے لیے تیار ہوں. اللہم رفیق العلا کہتے ہوئے آپ نے اپنی اجازت دے دی. تو یہ بات پر بات یاد آتی ہے کہ دوستو اگر آپ کو رونے کا شوق ہے تو موت کو یاد کرو. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر رونا نہ آئے تو پھر آپ رونے والوں کی شکل بنا لیں. جب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کی رونے والی شکل رونے والوں میں شامل ہو جائے گی تو پھر آپ کو کوئی غم نہ ہونا چاہیے. تو ایک مسئلہ تو بتا دیا کہ لائٹ جو ہے یہ چراغ ہے روشنی یہاں پر, یہ طریقہ ہمارے الحمدللہ میری مسجد ان چیزوں سے محفوظ ہے. ہر آدمی الگ الگ اپنا روتا ہے یا رونے والوں کی شکل بناتا ہے. عید کے دن مسجد کے اندر جہاں عید کی نماز ہوتی ہے نماز پڑھتے ہی مسافہ کرنا ہے. ملا علی قاری محدث عظیم مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نماز کے بعد کوئی مسافہ مکروہ ہے. تو نماز کی مضافہ کل ہوتا ہے عند اللقاء لأخيه المسلم, مسلمان بھائی سے جب ملاقات ہو اور پہلے ہی سے آپ بیٹھے ہیں ادھر ادھر, لہذا یہ بھی ایک اہل بدعت نے ایجاد کر دیا کہ فلاں پھیرا ہوا ہاتھ ملا رہا ہے. یہ مسافہ غیر شرعی, اس کی دلیل میرے ذمے ہے جن سے آپ کو دیکھنا ہو میں عربی کی کتابوں کو دکھلا سکتا ہوں. تو اس لیے اس کا خیال رکھیے کہ عید کے دن بھی نماز پڑھنے کے بعد یا خطبے کے بعد فوراً مسافہ باندھنا جو ہے یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور شریعت کے اندر تحریف ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ملاقات والوں کے لیے مسافہ اور معانقہ رکھا ہے. اب رہ گیا کہ جب مسجد سے نکل جائے عیدگاہ سے ہٹ جائے اب اپنے گھر پر کوئی آئے تو وہاں آپ دونوں جائز ہیں, مصافحہ بھی کر سکتے ہو اور اظہار خوشی کے لیے معانقہ بھی کر سکتے ہو. لہذا عیدگاہ سے جب نکلیے سر جھکا کے کوئی بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے گا, یعنی تیزی سے نکلو تاکہ کوئی دوست تم سے پکڑ نہ لے دھکا بازی نہ کر دے. اور بھائی مجھ کو ایک پٹھان نے ایسا زور سے دبایا کہ میرا قریب تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جاتی. میں نے اس کو کہا خدا کے واسطے یہ کیا کر رہا ہے میری جان لے رہا ہے. تو اس نے کہا ہمارے پشاور میں تو ایسے ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ایک دوست نے ایک دوست کو کیا دبایا اور دبا کے جب چھوڑا تو اس کی روح نکل چکی تھی. جانے نہیں دیں گے تمہیں اب بغیر جان نکالیں. تو اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں اس کا بھی خیال کرو. بعض لوگ مسافہ کرتے ہیں ہاتھ کو زور سے دبا دیتے ہیں, جوانی کی طاقت ہے. فوجی سلام مسافہ بدھوں سے کرو, کمزوروں سے تو نرم کرو اور اپنے دوستوں سے بھی زیادہ مت دباؤ. مولانا فتح محمد صاحب دامت برکات اللہ کی امت کے خلیفہ ہے, میں نے حضرت کو یہاں بلایا تھا, حضرت یہاں تشریف لائے تھے. کسی جوان نے ایسا مسافہ کیا کہ ایک ہفتے تک درد تھا حضرت سے, اور جب میں حضرت سے ملنے گیا تو فرمایا میں اب تمہارے یہاں کبھی نہیں آؤں گا. اتنی زور سے مسافہ کیا تمہارے یہاں کسی مسلی میں کہ میرے ابھی تک ہاتھ میں درد ہے. یہ کوئی عشق محبت ہے کہ محبوب کو اذیت پہنچا دے؟ لہذا یہ مسافہ اور معانقہ عیدگاہ میں یا مسجد کے اندر مسجد کے حدود میں دور چلے جاؤ, سڑکوں پر کہیں جا کر جو چاہو کرو, اس میں کچھ گنجائش ہے. مفتی صاحب نے بھی آج میں نے مسئلہ تازہ کر دیا, مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے اپنے گھروں کے اندر سڑکوں پر جہاں چاہو معانقہ مسافہ کر سکتے ہو, لیکن عیدگاہ میں مت کرو تاکہ اضافہ لازم نہ آئے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر. ورنہ امت یہی سمجھے گی کہ یہ بھی شریعت کا جز ہے. شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے یہ عمل بھی کیا ہے, تو جس عمل سے شریعت میں اضافہ لازم آتا ہو اسی کا نام بدعت ہے. اب یہ نہیں کہ ہر چیز جو وہاں نہیں تھی, ایک سال میں کہا ہے پنکھا بھی تو نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, لہٰذا یہ بھی بدعت ہے کیوں لگائے ہوئے ہو, تو اس کا جواب کیا جانتے ہو؟ اور تم بھی تو نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تیرا وجود بھی بدعت ہے. تو تیرا جس سر سے پانچ ساڑھے پانچ فٹ یا چھ فٹ کا تو سر ہے, سر سے تک بدعت ہے. ایسی باتیں جب دینے کی جس کو ثواب, ہم اس کو ثواب نہیں سمجھتے, ہم راحت کے لیے لگاتے ہیں. اگر کوئی اس کو بھی ثواب سمجھے, بھائی مقصد یہ ہے ایک دین میں اضافہ ہے, ایک دین کے لیے ہے, دونوں میں فرق ہے. جو اضافہ دین میں ہوتا ہے اس کا نام بدعت ہے, جو دین کے لیے ہوتا ہے کہ پنکھا چلے گا, ٹھنڈی ہوا لگے گی, دل لگے گا عبادت میں, یہ کیا ہوگا؟ دین کے لیے ہے یہ پنکھا, ایئر کنڈیشن بھی لگا سکتا ہے, لیکن دین میں اضافہ کے کیا معنی ہے؟ وہی ہے کہ دین اس کے بعد سب مسافر شروع کر دیں نمازوں کے بعد. لیکن کوئی نیا آدمی آئے جس سے کہ جو لائل پور لاہور سے آیا ہے اور یہاں مل گیا آپ سے نماز کے بعد ہی فوراً, تو بتا دے گی بھائی یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں, اس لیے یہ نمازی کی بات نماز کے بعد والا مسافہ نہیں ہے, بلکہ میرا مہمان ہے لاہور سے یا فیصل آباد سے یا حیدرآباد سندھ سے آیا ہے, بتا دے. خیر یہ کوئی کا معنقہ مسافہ ہو گیا. حکیم الامت نے فرمایا کہ میں تو کمزور بھی ہوں بھائی, مجھ سے مسافہ معنقہ سے مجھے تکلیف ہوتی, زیادہ مجمع دس ہزار آدمی سے آسان بات. اور چاٹ گام میں میرے بیان کے بعد مسافر کے لیے دس ہزار تقریباً مجمع ایسا ٹوٹا تھا کہ اگر میرے دوست پہلوان قسم کے نہ ہوتے تو میں دب کے ختم ہو جاتا. آپ کو یہ خبر بری سنتے نعوذ باللہ, تو اس لیے ہمارے دوستوں نے گھیرا ڈال دیا, ہم اس کو بچایا. اس کے بعد میں جب میں تیزی سے جب جانے لگا تو مجھے مانتا, میں نے کہا بھائی مجھے اس وقت کمزوری ہے, تو سب نے کیا کیا, ان لوگوں نے کود کود کر کے, کوئی میری ٹوپی چوم رہا ہے, کوئی پیٹھ میں بچے میں چوم رہا ہے, یعنی سڑا سبا تھک میری پیٹھ پر ہاتھ پڑ رہا ہے, یعنی کیا چومنے کے لیے بھائی, کیا یہ کون سی محبت ہے, یہ تو کیا مارنے کی, یعنی ایسا ہے کہ پیر کو جانے میں دوں گا مزار بناؤں گا تاکہ بعد میں بھی زیارت کرتا رہوں. اور کیا پوچھا تھا آپ
نے؟
اچھا بیٹھ کر کے اتحیات میں کیسے کتنا جھکنا چاہیے, کتنا جھکنا سنت ہے. بعض لوگ بیٹھ کر کبھی نفل پڑھتے ہیں اور ان کو جھکنے کا مقدار نہیں معلوم کہ رکو میں کیسے رکو کیسے کیا جائے, تو بعض لوگ اوپر کا حصہ بھی پچھلا حصہ ایسے اٹھاتے ہیں, اتنا اٹھا کر بہت جھکتے ہیں, اتنا جھکتے ہیں کہ اگر بڑا پیٹ ہے ڈھائی فٹ کا یا دو فٹ کا تو جو کھایا پیا ہے وہ بھی باہر آنے کی کوشش کرتا ہے. میں نہیں کہتا کہ نکل ہی آتا ہے, دیکھو الفاظ میں میں بہت محتاط استعمال کرتا ہوں, میرے الفاظ کو غور سے سنا کرو. ان پیٹ کا معفل بطن جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کو تکلیف سے, اس کو تکلیف سے برداشت کرتا ہے. اس کی دوستو یہ اس کی ضرورت نہیں, اتنا جھکنا کافی. دیکھو کتنا مجھے غور سے دیکھو, یعنی اتنا جھک جاؤ کہ پیشانی گھٹنے کی سیدھ میں آ جائے, یعنی اگر 90 ڈگری کا کوئی دھاگا لگا دو تو یہ میری پیشانی ہے, اس سے خط کی تو دیکھو گھٹنے کے سامنے آ گئے نا, کتنا آرام ہے. دیکھو اتنے ہی سے ہو گیا, یعنی ایک دم دب رہے ہیں, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ اور بیٹھتے ہیں 45-90 ڈگری ہے تو 45 ڈگری تک جھکو, یہ نہیں مسئلہ ہے, سمجھ گئے. بس اتنا جھکنا کافی ہے, دیکھ لو اتنا جھک, یعنی پریشانی آپ کے گھٹنوں کے مقابل میں آ جائے. اب شامی کی عبارت سن لیجیے, علامہ شامی ابن عابدین فرماتے ہیں کہ رکوع میں بیٹھنے کی حالت میں کتنا جھکے, این یحاز یا جبہتہ رکبتہ ہی, کہ تمہاری پیشانی تمہارے رکبتیں یعنی گھٹنوں کے محاذات میں آ جائے. عربی کی عبارت اس لیے پڑھ لیتا ہوں کہ یہاں مولوی لوگ جو رہتے ہیں وہ عربی کی عبارت کے بغیر ان کو تسلی نہیں ہوگی, اب سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, اوکے ہے معاملہ. اچھا ابھی ایک مسئلہ اور, حج اکبر کی تحقیق آج کل اکثر لوگ اڑاتے ہیں کہ جس دن جمعہ ہو جائے اور حج بھی ہو جائے تو حج اکبر ہی ہو جاتی ہے. کہیں ثبوت اس کا حدیث میں نہیں ہے حج اکبر کا, صرف حج اکبر کی حقیقت بتا دیتا ہوں. علامہ شامی ابن عابدین دنیا میں سب سے بڑا فقیہ مانا جاتا ہے, سارے دنیا کے مفتی آج فقہ شامی سے فتویٰ دیتے ہیں, علامہ شامی ابن عارضین اپنی کتاب شامی جلد نمبر 2 صفحہ 274 یعنی 276 جناب دونوں کی افریقہ میں چونکہ مجھے وہاں اردو نہیں سمجھتے تو ذرا سا آفٹر فجر تو آفٹر مغرب بولنا پڑتا تھا یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ وسیقہ پڑھ لو تو تھوڑی سی جنوبی افریقہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ انگلش کو خاص اردو کو انگلش میں کر دوں کیونکہ 69 خاص کر 69 69 79 89 بڑے بڑے اچھے لوگ گڑبڑا جاتے ہیں 69 69 79 اور 89 یہ اس میں اردو میں بڑا مشابہت لگ جاتی ہے لیکن اس لیے بتانا پڑتا ہے اور ٹیلی فون تو خاص طور سے اردو میں جب میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں سر انگلش میں ٹیلی فون نمبر بتائیے 4688112 یا 4619588 کیونکہ یہ ذرا جلدی یاد ہو جاتی ہے تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ صفحہ 276 جلد نمبر 1 شامی میں نہیں جلد نمبر 2 شامی میں لکھتے ہیں کہ حج اکبر کی دو حقیقت فقہا نے بیان کی ہے نمبر 1 حج قرآن یعنی اسی احرام سے حج کرے اور اسی احرام سے پہلے عمرہ کرے احرام نہ کھولے اس کو باقی رکھے حج کے زمانے میں 8 تاریخ کو اسی احرام سے حج کر لے اس کا نام قرآن ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں نمبر 2 تاریخ ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے اس کے علاوہ جاؤ پوچھ لو بڑے بڑے علماء سے کہیں اور کوئی حقیقت نہیں ایک ہی ایک عوام میں چیز چل پڑی اور اس قسم کی چیزیں چل پڑی حج اکبری حج اکبری بس حج اکبری کچھ نہیں یہی ہے البتہ جمعے کے دن حج ہونے سے دو فضیلت کا اجتماع ضرور ہو جاتا ہے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے جمعے کا اور جمعے کا اور عید کا دو خوشیاں جمع ہو گئی دو خوشیاں جمع ہوں جمعہ کا اور عید کا یہ اپنی الگ چیز ہے مگر حج اکبر کا شرعی کوئی اس کی تعریف آئی ہو کہیں کہ بھائی حج اکبر کی یہ تعریف ہے وہ تعریف نہیں حج اکبر بس یہی ہے جمعہ کی کوئی قید ہو حج اکبر کی تعریف کیا ہے قرآن کا حج ہو یا ہر حج حج اکبر ہے عمرے کے مقابلے عمرہ چھوٹا عمرہ جو ہے چھوٹا حج ہوتا ہے حج اصغر کا نام عمرہ اور حج اکبر حج عمرے کے مقابلے میں حج اکبر ہے اور عمرہ چھوٹا حج ہے وہ اور فرآن حج اکبر ہے بس اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں ہے تو بس یہ چند باتیں بتانی تھی اس لیے میں رک گیا تھا اور کچھ متفق دوستوں کی خاطر اور آج آخری دن ہے چند گھنٹے اور ہیں دوستوں پھر اگلے سال پتہ نہیں کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا کوئی ضمانت ہے انشورنس کرایا تو نہیں کسی نے اگر کرایا تو وہ ہو تو ادھر نہیں چھوڑیں گے انشورنس کا فارم کر کے اور جلدی نکالیں گے جان اچھا انشورنس بھی کراتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ اگلے سال اپنی رحمت سے ہم سب کی زندگی میں برکت دے دعا کر لو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں برکت دے اور پھر اگلے سال رمضان دکھائے
صاحب کے خلاف کیے اس کے بارے میں ابھی لکھا سکتا ہوں اس سے پہلے کچھ مسائل آ سکتا ہوں کہ عید کے دن عید ماں مسجد میں ہو یا عیدگاہ میں ہو کسی قسم کی نفل جائز نہیں ہے نہ عید سے پہلے نہ عید کے بعد نہ عید سے پہلے نہ عید الفطر کی نماز کے بعد کسی قسم کی نفل جائز نہیں البتہ جب انسان اپنے گھر میں پہنچ جائے تو گھر میں کوئی نفل پڑھ سکتا ہے لیکن عیدگاہ کی حرمت اور عیدگاہ کا تقدس اور عید کی عظمت کا حق یہ شریعت میں رکھا کہ عید سے پہلے نہ تحیت الوضو نہ تحیت المسجد نہ صلاۃ حاجت نہ صلاۃ توبہ کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں اور ایسی عید کی نماز ہو جانے کے بعد بھی نہ عیدگاہ میں نہ مسجد میں کوئی نفل نماز جائز ہے اب کسی کی اگر فرض قضا ہو گئی ہو تو قضا نماز کو اپنے گھر میں پڑھ جانا چاہیے اس لیے کہ نماز قضا کرنا ایک گناہ ہے گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے لہذا قضاء عمری ہو یا اس دن کی فجر کی قضا ہو اس کو چھپ کر کے اپنے گھر میں پڑھ کر آنا چاہیے اس لیے کہ گناہ کو چھپانا اور اپنے اوپر گواہ نہ بنانے کا بھی حکم ہے. سب کے سامنے جب انسان پڑھے گا تو اس کو شک ہو جائے گا, معلوم ہوتا ہے اس نے اپنی فجر کی نماز پیدا کر دی. اس لیے قضاء عمر کا بھی یہی حکم ہے کہ جن نمازوں کے بعد کوئی نفل جائز نہیں, جیسے فجر کے بعد یا عصر کے بعد, تو فجر اور عصر کے بعد قضاء عمر بھی جائز نہیں, الا اپنے گھر میں جا کر چھپ کے پڑھے. کیونکہ مسجد میں پڑھے گا تب سمجھ جائیں گے کہ عصر کے بعد تو نفل ہوتی نہیں, عصر کے بعد تو نفل منع ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عصر کے بعد کسی قسم کی نفل جائز نہیں. تو جب انسان عصر کے بعد قضاء عمر ادا کرے گا, لوگ یہی سمجھ جائیں گے کہ شاید اس نے اپنی نمازیں قضا کی. تو جس طرح سے قضاء کرنا گناہ ہے, اس کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے. اپنے گناہوں پر گواہوں کو مقرر گواہ شہادت مہیا اور فراہم نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر وتر کی قضاء ادا کر رہا ہے تو وتر پڑھ کر کے دعا قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے. علماء فرماتے ہیں وہیں سے اللہ عمر کہہ کر کے اور دعا قنوت پڑھو تاکہ ہاتھ اٹھاؤ گے سب سمجھ جائیں گے ابھی تو وتر پڑھی ہے آج کی عشاء کی, یہ دوبارہ وتر کیوں پڑھ رہا ہے. ایک تو یہ بتانا تھا, دوسرے یہ کہ صحابہ کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عیدگاہ کے اندر آپس میں معانقہ کرنے کا رواج نہیں تھا, سنت سے ثابت نہیں. لہذا مسجد سے خارج ہو جانے کے بعد, حضور مسجد سے نکلنے کے بعد سڑکوں پر آپ معانقہ کریے یا مصافحہ کیجیے, لیکن مسجد کے حدود میں یا عیدگاہ کے حدود میں صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں, سنت سے یہ بات ثابت نہیں. اور چونکہ نماز کے بعد فوراً مسافر کو محدث عظیم ملا قاری نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے. مسجد نبوی میں نماز کے بعد اس صحابہ نے مسافر کیا, میں نے ان کو بتایا تو جزاک اللہ انہوں نے کہا. عربی میں میں نے عبارت پڑھی ہے کہ المسافحۃ تکرہ بعد الصلوات المکتوبہ, جب میں نے پڑھا تو اس نے کہا جزاک اللہ, ہم کو یعنی یہ نہیں تھا. تو اس لیے نماز مصافحہ اور معانقہ جب مسلمان کہیں سے آئے اور اس وقت غائب ہو کر سامنے نہ ہو آئے, اس وقت مصافحہ اور معانقہ سنت ہے. اب یہی ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سلام و خطبہ ہوا اور شروع کر دیا مصافحہ دھکا, اور بعض علاقوں میں اتنی زور سے دباتے ہیں کہ چھوڑنے کے بعد روح قبض ہو جاتی ہے. مجھے بھی ایک شخص نے دبایا ناظم آباد میں, میں رہا ہے تو ایک آیا, اس نے ایسی زور سے اس کو دبایا کہ اگر میں اس کو نہ جان چھڑاتا تو میری پسلی ٹوٹ جاتی. یہ کون سی محبت ہے بھائی, یہ سنت یعنی جان لینا تو حرام ہے, اور سنت کے لیے مسلمانوں کے لیے آپ اتنی زور سے دبانا. ایک بات لوگ مسافہ میں بھی ہاتھ کو زور سے دباتے ہیں, یہ زور سے دبانا جس سے تکلیف پہنچے جائز نہیں. ایک بزرگ پشاور کے مولانا شاہ فقیر محمد صاحب دامن برکاتہ تو مکیر امت کے خلیفہ یہاں آئے تھے, کسی نے ان کا مصافحہ ایسا زور سے کیا کہ ایک ہفتے تک ان کے ہاتھ میں درد تھا. جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا میں تمہاری مسجد میں نہیں آؤں گا. تم نے کیا تربیت دی ہے کہ ایسی زور سے مصافحہ میرا کیا سات روز سے مجھے درد ہو رہا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں یہ ان چیزوں کا سب سے بڑا دین اور تمام تصوف کا حاصل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ذرا بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. ابرار کی یہی تعریف کی علامہ فضل الدین آئینی نے, بخاری کی شرح امرت القاری میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابرار فرماتے ہیں, نیک بندے کون ہیں؟ اور یہ خواجہ حسن بصری ان کی اماں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں ملازمت کرتی تھی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور امت کی ماں ہیں, ان کے یہاں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ملازمت کرتی تھی. جھاڑو لگانا, برتن دھونا, یہ سودا لانا, تو اتنے جس کی ماں نبی کے گھرانے میں اور پھر پیغمبروں کے سردار کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کے گھر میں جس کی ماں ملازمت کرتی ہو وہ کیسا قسمت والا بچہ ہوگا. اور جب پیدا ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, وہاں لے گئی اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یا امیر المومنین یہ حسن بصری میرا بچے کو آپ پہنے کی سنت کر دیجیے. یعنی اس پہنے کہتے ہیں کھجور یا میٹھی چیز کو کھا کر اور چھوٹے بچہ جو پیدا ہو اس کے تالو میں لگا دینا. تو آپ نے کھجور کو اپنے لعاب ذہن میں حل کیا اور خواجہ حسن بصری کے منہ میں اس کو لگا دیا. محدثین اور علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری کے علوم اور آپ کے حدیث میں کمال اور تصوف میں کمال جو حاصل ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب ذہن کی برکت سے ہوا. اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ حسن بصری کو دو دعا دی. اللہم فقہ ہو فی دین و حبیب ہو الناس. اے اللہ حسن بصری کو دین کا بہت بڑا عالم بنا دے اور لوگوں میں اپنے بندوں میں اس کو محبوب کر دے. کتنا ہی عالم ہو اس کی محبت لوگوں کے دل میں نہ ہو اس سے فیض نہیں ہوتا. یہ عظیم دعا دی. اللہم فقہنا فی الدین و حبیبنا الی الناس. یہ دعا ہم نے بھی کر لیا آپ کے لیے اپنے لیے آپ لوگوں کے لیے. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ ہم سب کو دین کا فقیہ بنا دے. وحبیبنا الی الناس اور مخلوق میں اپنے محبوب کر دے. تو خواجہ حسن بصری جیسا عالم جس نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہو یہ وہ جلیل القدر تابعی ہے کہ قدر عامیتن و عشرین صحابین. 120 صحابہ کی زیارت کی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے. اور جب بعض کہتے تھے تو بقا و آبقا روتے بھی تھے رولاتے بھی تھے. کانہ یرمنا جنت و النار. ایسا بات ہوتا تھا جیسے جنت کو دیکھ کر آ رہے ہیں اور جیسے دوزخ کو دیکھ کر آ رہے ہیں. ایسا ایمان و یقین اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. تو دوستو ایمان و یقین جب بن جاتا ہے پھر ساری زندگی اللہ کی مرضی پر چلتی ہے. اور جب تک ایمان و یقین نہیں ہوتا انسان اپنے نفس کا بندہ بنتا ہے, معاشرے کا غلام ہوتا ہے اور غیر اللہ کا غلام ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان و یقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن میں جنت کو دوزخ کو دیکھوں گا اور قیامت کے دن کو تو میرے ایمان میں ذرا بھی زیادتی نہیں ہوگی. اتنا ہی ایمان بغیر دیکھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں وہ ایمان و یقین ہم کو دنیا ہی میں حاصل. تو معلوم صحبت ایسی چیز ہے کہ اگر انسان فائدے سے رہے اخلاص کے ساتھ آتا جاتا رہے اہل یقین کی صحبت میں تو آج ہی وہ ایمان اور وہ یقین نصیب ہو سکتا ہے. دیکھو ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ نے ڈاکٹر تھے حکیم امت کی صحبت سے اتنا ایمان یقین بڑھا کہ دارالعلوم کے محدث مولانا رشید عثمانی اور دارالعلوم کے محدث مولانا تقی عثمانی اور فیصلہ آباد کے محدث مولانا نذیر احمد صاحب بڑے بڑے علماء ڈاکٹر صاحب کی جوتیاں اٹھاتے تھے اور ان سے بیعت ہو گئے اور ان سے خلافت بھی ملی. عرض کر رہا ہوں کہ مسٹر کو علماء کا پیر بنا دیا صحبت. خدا عدل الحسن مظلوم مشتر تھے ڈپٹی کلکٹر تھے لیکن حکیم امت تھانوی سے بیعت ہو کر اس مقام پر پہنچے کہ آج بھی جامعہ اشرفیہ لاہور کا مفتی جمیل احمد تھانوی اتنا بڑا عالم اور مفتی خدا صاحب سے تعلق قائم کیا اسلام. میرے شیخ نے بھی ان کو اپنا شیخ بنایا. خیر تو میں اس کا نہ تھا کہ آج کل ہم لوگ نیک کس کو سمجھتے ہیں جو بہت نفل پڑھتا ہوں ہر وقت تسبیح پڑھتا ہوں چاہے کسی کو کتنی ہی تکلیف پہنچا دے مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کو اذیت پہنچا دے اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں. لہذا خواجہ حسن بصری ان الابرار لفی نعیم. بے شک ایک بندے جنت میں جائیں گے لیکن نیک بندے ابرار کون ہیں اس کی تفسیر علامہ بدر الدین عینی بخاری کی شرح امدت القاری میں فرماتے ہیں. قال الحسن البصری کی تفسیر الابرار خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں نیک بندے کون ہیں الذین لا یؤذون الضر. جو چیونٹی کو بھی اذیت نہ پہنچائیں چیونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں سنبھل کر کے چلیں. اگر چیونٹی نظر آ جائے تو پیر اس پر نہ رکھیں. سعدی شیرازی گلستان میں فرماتے ہیں کہ چیونٹیوں پر پیر رکھنا ایسا ہے جیسے کسی انسان پر ہاتھی اپنا پیر رکھ دے. بس سمجھ لیجیے. لہذا فرمایا کہ نیک بندے وہ ہیں جن کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور بلا یرضون الشر اور اللہ کی نافرمانی سے خوش نہ ہوں. ہاں کیا بات. میرے شیخ صاحب عبد الغنی پھول پوری مرشد اول رحمۃ اللہ علیہ اکابر خلیفہ میں سے تھے حکیم الامت کے فرماتے تھے کہ ایک بزرگ اللہ والا اس نے کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا نظر پڑ گئی جا رہا ہے کیا کرے اچانک نظر پڑ گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں مشغول تھا کسی گناہ میں مبتلا تھا. فوراً لوٹ آئے اتنا صدمہ غم ہوا کہ چارپائی پر لیٹ گئے ٹیمپریچر بخار آ گیا چادر اوڑھ لی. اس کے بعد جب پیشاب کیا تو ان کے پیشاب میں خون آ گیا صدمے سے. اے اللہ اللہ ہم سب کو خدا تعالیٰ ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے. دوستوں مبارک بندہ وہ ہے جو اپنے مالک کو ہر وقت خوش رکھے مبارک بندہ وہ ہے جو اپنے مالک کو ہر وقت خوش رکھے، ہر سانس اپنی زندگی کی اپنے مالک پر فدا کر دے، یعنی اللہ کی مرضی پر چلے، اور ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 10 سال تک ایک مرید تھا، اس نے کہا حضرت میں آپ کے یہاں سے واپس جاتا ہوں، کوئی کرامت نظر نہیں آئی، آپ کیسے ولی اللہ ہیں کہ ہم نے آپ کی کوئی کرامت نہیں پائی؟ تو میں اچھا سنو، جاننے کا حق تم کو ہے، بے شک چلے جاؤ، ایک بات بتا دو 10 سال تک تم نے میرا کوئی کام خلاف سنت اور خلاف شریعت پایا؟ اس نے کہا حضرت 10 سال کے اندر کبھی میں نے آپ کو شریعت اور سنت کے خلاف نہیں پایا، سارا عمل آپ کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر پایا۔ تو آپ نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی، اللہ اللہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ عمر قدروں نے بھی ٹھنڈی سانس کھینچی، اس کی نقل کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور میں بھی ٹھنڈی سانس کھینچ رہا ہوں۔ اور کیا فرمایا جنید بغدادی نے، اے نادان بیوقوف، ہائے جس جنید نے، آہ جس جنید نے اپنے مالک کو 10 سال تک ایک لمحے کو ناراض نہیں کیا، ہائے جس جنید نے اپنے مالک کو، کون مالک؟ اللہ تعالیٰ شان ہو، ہائے جس جنید نے اپنے مالک کو ایک سانس کے لیے بھی کبھی ناراض نہیں کیا 10 سال تک، اور تو خود گواہی دے رہا ہے، تیری شہادت خود ہے کہ آپ نے 10 سال تک اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رکھا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ تو فرمایا اس سے بڑھ کر کیا کرامت چاہتا ہے؟ محدث عظیم اللہ علیہ قاری مشکات کی 11 جلدوں میں شرح عربی زبان میں ہے، جس کا کوئی اردو میں ترجمہ نہیں، فرماتے ہیں اللہ کو راضی رکھنا ہر وقت، دین پر قائم رکھنا اور اپنے مالک کو ناراض نہ کرنا اتنی بڑی کرامت ہے کہ 1000 کرامت سے افضل ہے۔ الاستقامت 100 الف کرامت، استقامت 1000 سال کی 1000 کرامت سے افضل ہے۔ ہم نماز کا طریقہ سن لیجیے، 7:30 بج رہا ہے، مولانا مسلمیاں ہیں، آپ بیان کریں گے نماز عید کا طریقہ سن لیجیے۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت یوں کریں گے، یا اللہ تعالیٰ نیت کرتا ہوں میں عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اگر کچھ بھی آپ کو رہے تو ایسی کہیے نیت کرتا ہوں میں نماز عید کی۔ زبان سے کہنا بھی فرض نہیں ہے، لیکن کہہ لینا اچھا ہے، نیت کرتا ہوں میں نماز عید کی 6 تکبیرات زائد۔ اور پہلے کیا کریں گے، نیت مانگتے ہی کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد امام سبحانک اللہ پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے سبحانک اللہم ثنا آخر تک، اس کے بعد پھر امام پھر تکبیر کہے گا، 3 تکبیریں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر تیسرا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا امام، اور آپ بھی ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام الحمد شریف پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد رکوع سجدہ سے 1 رکعت ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں امام پھر الحمد شریف پڑھے گا اور سورت ملائے گا، اس کے بعد پھر 3 تکبیر 6 تکبیر ہے نا، اس میں 3 تو پہلے ادا ہو گئی، اب 3 بار کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر کہہ کے الحمد شریف سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر کہے گا اور کتنی دیر رکے گا؟ بقدر 3 مرتبہ سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے پھر بھی ہاتھ چھوڑے گا، 3 ہو گئی نا، اب 4 مرتبہ تکبیر کہہ کے رکوع ملائے گا اللہ اکبر کہہ کے۔ اور ورنہ جو امام کرے وہی یاد کرتے رہیے، مقبرین کا انتظام ہے، کوئی صاحب جن کو ہم نے نامزد نہیں کیا وہ تکبیر نہ کہیں، کیونکہ گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ، انتظام میں دخل دینا جائز نہیں، ہم نے مقرر کر دیے جگہ جگہ، انشاءاللہ تعالی ان کی آواز آپ کو سنائی پڑے گی۔ بس یہ اس کا طریقہ ہے۔ نماز کے بعد پھر خطبہ ہوگا، خطبہ سننا واجب ہے، خطبے کے وقت میں بات کرنا حرام، گناہ کبیرہ، خطبے کے وقت میں خاموشی سے خطبے کا سننا واجب ہے، جیسے عید کی نماز واجب ہے خطبے کا سننا اتنا ہی واجب ہے۔ جب دونوں خطبے ہو جائیں گے اس کے بعد امام کچھ دیر دعا مانگے گا، وہ آپ لوگ بھی دعا کریں، اور بس اس کے بعد عید کی نماز ختم۔ اللہ کو ناخوش کر کے اور کوئی بندہ اپنی خوشی کو حاصل کر رہا ہو کسی راستے سے اور مالک کو ناخوش کر رہا ہے، اس کا آسمان والا دیکھ رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کوئی دیکھتا نہیں ہے، چھپ چھپا کے وہ کرتا ہوں۔ میرا ایک اردو شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کیا ہے،
اللہ تعالیٰ سے کہ گناہ کی حقیقت یہ ہے، نمبر ایک، اس میں ماہا کا سی صدری، گناہ ہوا ہے کہ تیرے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، تمہارا ضمیر تم کو ملامت کر رہا ہو، تم کیا کر رہے ہو، بس دل کا کھٹکا، یہ بھی ایک گناہ کی علامت ہے، دو علامت میں سے ایک ہو گئی نا، حدیث میں ماہا کا فی صدر کا، تیرے سینے میں جو کھٹک پیدا کر دے، ارے تم کیا کر رہے ہو، نبی کے بیٹے ہو کر ایسا کام کر رہے ہو. میرے شیخ نے سنایا تھا قصہ عجیب، ایک دیہاتی ڈوب رہا تھا تالاب میں، تو اس نے زور سے آواز لگایا، پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے، جلدی بچاؤ اس کو. تو جتنے حل جوتنے والے تھے سب دوڑ پڑے، کسان لوگ اس کو نکال لیا، کہا آپ کس پیغمبر کے بیٹے ہیں، آپ کے ابا کا تو نام اس کو معلوم، تیرے دادا کا بھی نام معلوم، چھوٹا سا گاؤں، کوئی بڑا شہر کراچی نہیں کہ ایک فلیٹ والا دوسرے فلیٹ کو نہ جانے. تو اس نے کہا کہ آپ قرآن شریف نہیں پڑھتے کیا، یا بنی آدم اللہ نے ہم کو فرمایا، اے آدم کی اولاد، آدم نبی نہیں تھے، میں نبی کی اولاد نہیں ہوں، قرآن کا تکذیب کرتا ہے، تم کیسا کسان آدمی ہے. لو حضرت فرپوری نے سنایا کیسا لطیفہ، سب ہنس پڑے کہ واقعی ہم لوگ پیغمبر کی اولاد ہیں. لہذا صحیح علامت یہ ہے، علیس میں ماہا کا فی صدری، جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے، نفس کی چنگل میں ہوتا ہے. دیکھو بندہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی ہرن کے شکار کے لیے نکلتا ہے جنگل میں، اور اس کو ناز ہے کہ میرا تیر کا نشانہ ہے بالکل ہرن کو لگے گا، لیکن وہ غفلت میں جھاڑیوں کو نہیں دیکھ رہا ہے. جھاڑی سے ایک جنگلی سور نکلا، بڑا خطرناک ہوتا ہے، یعنی شیر کا مقابلہ کرتا ہے، یہ سمجھ لو، ہاتھی تو ڈر کے بھاگ جاتا ہے اور جنگلی سور شیر سے باقاعدہ لڑائی کرتا ہے. لہذا وہ اپنے منہ میں اس ہرن کے شکاری کو منہ میں لے کر اس کو چباتا ہے، وہ اندر اس کے منہ میں سوچتا ہے کہ خدا مجھ کو تو ناز تھا کہ میں ہرن ماروں گا، ہرن کا شکار کروں گا، اور مجھ کو ایک جنگلی سور خود اپنا شکار کیے ہوئے ہیں. تو بندہ اللہ کی شکار کے لیے نکلتا ہے کہ میرا مالک راضی خوش ہو جائے، میں اللہ والا بن جاؤں، لیکن نفس کا جنگلی سور اس کو منہ میں دبا کر مغلوب کر دیتا ہے، چباتا ہے، اور وہ گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے جنگلی سور سے بچنے کے لیے ضرورت تیر کی ہوتی ہے اور صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. زیادہ دن رہنا پڑتا ہے، کسی کے پھیپھڑے میں کینسر ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی ایک سال تم کو مری پہاڑی پر رہنا پڑے گا، وہ چھ مہینے کے بعد بھاگا ہے تو کہتا ہے دیکھو بھائی اب تم جانو تمہارا کام جانو. کچھ دن مسلسل اچھی صحبت ملتی رہے، آنا جانا رہے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو گناہ کی دو علامت بیان کی گئی حدیث شریف میں، تاکہ ہم پہچان تو سکیں کہ یہ عمل ہم جو کر رہے ہیں گناہ ہے یا نہیں. عجیب پہچان ہے کہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، یعنی اتنا آسان فرمایا. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی تفہیم، آپ کا سمجھانا، فرمایا گناہ ہوا ہے، میں ذرا تھوڑا سا رک جاؤ، جب دین کی بات ہو رہی ہو تو تم روحانی کھجور کھلا رہا ہوں. ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے اور اشراق پڑھ رہے تھے تلاوت، سورج نکل آیا دیر تک، تو ان کا مہمان جو تھا وہ ذرا صبح چائے پیتا تھا بہت سویرے، تو اس نے کہا کیا کر رہے تھے آپ چائے نہ پینے سے، یہ میری رگ تڑپ رہی ہے یہاں کی گنپتی کی، جو چائے کا عادی ہوتا ہے اگر چائے وقت پر نہ ملے تو پھڑکنے لگتی ہے، تو میری تو رگ پھڑکنے لگی، تم مسجد میں اتنا دیر کیوں لگایا. اس نے کہا کہ میں اس نے فرض ادا کرنے کے بعد نکلنا چاہیے تھا. تو بزرگ نے فرمایا کہ میں مسجد میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا، میں مسجد میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا ہوں. دیکھا روحانی ناشتہ، روح جب نہ ہوگی تو دیکھیں گے کیسے انڈا مکھن نکلتے ہیں کوئی. ارے میاں سب روح کا تماشا ہے، آج روح کی غذا کی فکر نہیں، جس دن روح نکل جائے گی کوئی مزہ نہ پا سکو گے، ایک قطرہ شربت روح افزا نہیں پی سکتے، سارا روح کا معاملہ، روح کو بھوکا نہ رکھو، روح کی غذا اللہ کی یاد ہے. جسم کی غذا تو ہے روح افزا، پھلوڑیاں پکوڑے دہی بڑے، لیکن روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، کیونکہ ہر علاقے کی غذا علاقائی ہوتی ہے. بنگالی آئے گا اس کو جب تک مچھلی بھات نہ ملے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، لاکھ آپ روٹی کھلا دو پیچس لگ جائے گی. اور کسی ملک کا اور دوسرے ملک کا آئے گا اس کی جو غذا ہوگی، ہر ملک کی اللہ نے غذا بنائی. تو جو اللہ کے پاس سے آئے ہوئے ہیں، روح اللہ کے ہاں سے آتی ہے، وہ علاقہ روح کا وہاں ہے اوپر، تو جب تک اللہ کی یاد اس کو نہیں ملتی روح بے چین اور تڑپتی رہتی. تو گناہ کی دو علامت حدیث میں بیان کی گئی، نمبر ایک ماہا کا فی صدر، جو تیرے سینے میں کھٹک پیدا کر دے، آواز آ رہی کہ تم کیا کر رہے ہو،
اس دوسری علامت کیا ہے؟ وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، وکرہتا ان یطلع علیہ الناس. دیکھو بھائی، سید الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اور گناہ کی دوسری علامت یہ ہے کہ تم چھپ کے کر رہے ہو، دیکھ بھی رہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، تم تو ناگوار ہو کہ مخلوق اس سے واقف ہو جائے. یہ دیکھو، جب چھپنے کی کوشش کرنے لگے آدمی، دروازہ بند کر رہا ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے، تو سمجھ لو کہ اب یہ معاملہ گڑبڑ کر رہا ہے. دو علامت بیان کی ہے. اس پر میرا شعر وہ تھا کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. دیکھ میری شاعری کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ میرے بزرگوں کی دعا ہے. ہر شعر میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی عجیب اور غریب علم نظر آئے گا. پتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. اور سول ہاسپٹل میں میں نے ایک دفعہ اپنا ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، لائیے آپ کی چیز کرنے میں، مفت کی بات ہوتی ہے تو مفت کی سب پی لیتا ہے. وہ دوست تھا میرا ڈاکٹر، لہذا اس نے کہا کہ میں آج کل سول ہاسپٹل میں ہوں. وہ لے گیا مجھے، وہ لٹال دیا اور تمام زنجیریں انجیریں باندھنے لگا، ایسا جکڑا اس نے اسی جی کے وقت میں. تو میں نے کہا یا اللہ، یہ اس وقت میں شیطان نے بھی مجھ سے کہا کہ اگر تیری روح نکل جائے گی، تو نے تو دنیا کا کوئی مزہ نہیں اڑایا. تو میں نے کہا اللہ میاں، شیطان کو جواب دینے کے لیے مجھے کوئی ایک اچھا سا شعر بنوا دیجیے. تو اس لے کے ایک شعر ہو گیا. وہ شعر کیا ہے؟ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کی جس نے دی جوانی کو. اگر زندگی اپنے خالق پر فدا ہو گئی تو زندگی وصول ہو گئی، وہ زندگی آسمان و زمین اور سورج و چاند سے افضل ہے. زندگی یہ آنکھ ہماری نہیں ہے، ہم اپنے اعضاء کے مالک نہیں ہیں. اگر مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہو جاتی، اگر ہم اپنی زندگی کے مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہوتی. بھائی ہماری چیز ہے، ایک کتاب ہے، ایک کاغذ ہے، یا یہ ہم پھینک دیں اس کو. لیکن خودکشی حرام ہونے کی دلیل یہی ہے کہ ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے. ہمارے پاس یہ جسم کچھ دن کے لیے امانت ہے، اس کے بعد خدا اس جسم کو لے لیتا ہے اور قبروں میں لٹال دیتا ہے. ننگے آئے تھے، کفن لپیٹ کے بلاتے ہیں، پیدا ہوئے تھے ننگے، اور بلاتے وقت ایک کفن اور مل جاتا ہے، باقی نہ بنگلہ جائے گا، نہ موٹر جائے گی، نہ نئی جائے گی، نہ پرانی جائے گی. سن لو، بعض لوگوں کا، یعنی میں نہیں کہتا ناجائز ہے، اللہ نے دیا شوق ہے پورا کر لو، حلال ہے، لیکن اس سے دل نہ لگاؤ. کار باہر ہو اور کاروبار بھی ہو اور دل میں یار ہو، یعنی اللہ ہو، بس پھر دیکھو دل کا مزہ. دل کا مزہ دیکھو، جس گھر میں گھر والا نہ ہو وہ گھر ویران ہوتا ہے. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، جب تک اللہ کو دل میں نہیں لاؤ گے یہ دل ویران رہے گا، چین نہیں پاؤ گے. اور ہر وقت اس کو ندامت پشیمانی ہوتی ہے. ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، یہ حسینوں کے جغرافیہ چہرے کے بدلنے والے ہیں. ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ تیری ہسٹری باقی. اب میری نہیں کہوں گا میں، پہلے میری کہتا تھا اس سے پہلے، لیکن اب کہوں گا تیری. نہ ان کی ہسٹری باقی، نہ تیری ہسٹری باقی، میری کیوں کہوں گا؟ میرے تو اللہ نے مجھے جوانی سے بزرگوں کے ساتھ رکھا. 18 سال کی جوانی میں میں نے بیعت کی شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر. کالے بالوں میں میں نے بیعت کی، اور سفید بالوں میں میرا شیخ مجھے چھوڑ کر غم جدائی دے کر دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن اتنے زمانے تک ساتھ اللہ نے رکھا. بزرگوں کی دعا رائگاں نہیں ہوتی، بتا رہا ہوں، بزرگوں کی دعا، اللہ والوں کی دعا رائگاں نہیں، کسی نہ کسی وقت کام آتی. دیر سے آئے چاہے دیر سے آئے، مگر اللہ والوں کی دعا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جو اتنا علم تفسیر میں مہارت حاصل ہوئی ہے، اتنا بار رئیس المفسرین، دنیا میں کوئی مفسر نہیں ہوا، صحابہ میں بھی ان کے مقابلے میں کوئی مفسر نہیں تھا. لیکن ہمارے شیخ نے فرمایا تھا کہ ان کو صرف خدمت سے اور دعائے نبوت سے یہ مقام ملا. وہ کیسے؟ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کو استنجا کرنا ہے، ایک لوٹا پانی دیکھتے ہیں رکھا ہوا. پوچھا کس نے رکھا؟ صحابہ نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نے رکھا. پھر لوٹ کر کے جب آئے تو فرمایا، ایک لوٹا وضو کے لیے پانی چاہیے، دیکھا تو ایک لوٹا وضو کا پانی رکھا. پھر آپ نے پوچھا کس نے رکھا؟ آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نے رکھا. خدمت سے دعا ملتی ہے, وہ دعا نکلتی ہے. ایک کہتے ہیں دعا نکلتی نکلواؤ, دعا درخواست بھی سنت ہے لیکن اصل دعا وہ ہے جو دل سے نکلے. بس آپ کے ہاتھ اٹھ گئے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی, اللہم فسر عبداللہ ابن عباس, اللہ اس کو بہت بڑا مفسر بنا دے. قرآن پاک کا آج وہ رئیس المفسرین ہمارے سر حضرت فرماتے تھے, دعا جو ہے دعا اللہ والوں کی بس زبردست لگتی ہے, کیونکہ اللہ والے محبوب ہوتے ہیں, اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, اپنے پیاروں کی دعا اللہ سنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ اور دعا اپنے چھوٹوں سے بھی مانگنا چاہیے. بعض لوگ اپنے بیٹوں سے دعا کے لیے نہیں کہتے, بس کہتے ہیں نہیں ہم بڑے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اور ہیڈ آف خاندان بھی ہیں, ہیڈ آف فیملی کہہ لیجیے, چلیے خاندان کہیں گے تو تھوڑی سی انگلش تھوڑی سی اردو ملا دیا. لیکن سنیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دے دیجیے, میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اجازت دے دیا, لیکن اے عمر مجھ کو دعا میں یاد رکھنا. الفاظ نبوت بھی سن لیجیے, اشرکنا یا خیا, یا خیا مانے اے بھیا, یا خیا مانے اے بھیا, اشرکنا فی دعا کا, مجھ کو دعا میں شریک رکھنا. ولا تنسنا, اے عمر دعا میں ہم کو نہ بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایسا مزہ, زندگی میں ایسی خوشی نصیب نہیں ہوئی جس دن کی سید الانبیاء ہو کر ایک ادنا غلام امتی سے آپ دعا کے لیے فرمائیں. اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹوں سے بھی دعا کراؤ, جو عمر میں چھوٹے ہیں شاگردوں ہیں, اور البتہ انداز مضمون کا انداز بدل جائے گا. اگر بڑوں سے دعا کرانی ہے تو ان کو یوں کہنا چاہیے آپ سے دعا کی درخواست ہے, اور بیٹے سے کہو تو درخواست کا لفظ استعمال ٹھیک نہیں, ہمارے لیے دعا کیا کرو بس, اور برابر کا ہے تو گزارش کا لفظ استعمال کرو کہ آپ سے دعا کی گزارش, بڑا ہے تو درخواست, برابر کا ہے گزارش, چھوٹا ہے تو کہو دعا کیا کرو ہمارے لیے بیٹا. دیکھا نہیں یہ ہمارے بزرگوں سے, بس بھائی ایک تو تھوڑی سی بات میں نے اس وقت تو بیان کا بھی ارادہ نہیں تھا, لیکن یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو قیمتی بنا لو اور مزیدار بھی بنا لو. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے گا, ننو ہے انو حیات طیبہ, ہم اس کو بہت لطف والی زندگی دیں گے. ترجمہ دیکھ لو, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے, اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جو ایمان لائے اچھے عمل کرے گا ہم اس کو لطف والی زندگی دیں گے. اور شیطان ہمارے کان میں کہتا ہے ارے لطف کہاں ملے گا, نماز میں, ارے مسجد میں لطف ڈھونڈ رہا ہے, لطف ملے گا وی سی آر میں, سی آر بنا کے, وی سی آر میں سی آر ہے یا نہیں دیکھ لو بہار کے اعظم گڑھ والے, اور لطف ملے گا سنیما میں, اور لطف ملے گا فلاں چیز میں. لطف جو ہے اللہ شیطان ہم کو کہتا ہے لطف گناہ اور نافرمانی میں آئے گا. اب جس نے پیدا کیا جو لطف کا مزے کا لذت کا خالق ہے اور ہماری زندگی کا پیدا کرنے والا, وہ تو قرآن میں اعلان کر رہے ہیں کہ اگر تم کو لطف والی زندگی مزیدار زندگی چاہیے تو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرو. لنو ہے انو حیاتم طیبہ, ہم ضرور تم کو بہت پاکیزہ بڑی مزیدار زندگی دیں گے. ایسی مزیدار زندگی کہ اللہ والے فرماتے ہیں خدا کی قسم جو ہمارے دلوں کو چین حاصل ہے, بادشاہوں کو سکون کا خواب نصیب نہیں. حافظ شیرازی فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور اللہ مجھے اپنے مزے سے مست کرتا ہے تو اس مزے کے مقابلے میں میں کاؤس پہ دو سلطنت ایران کی ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیا جانے سلاطین بادشاہ, شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد ساختر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اللہ والوں کے سینوں میں اللہ کے نور کا دریا بہ رہا ہے. ان سے پوچھو مزہ کیا چیز ہے جو خالق مزہ کو خوش کیے ہوئے ہیں, جو خوشی کا خالق کون ہے جلدی بتلاؤ, خوشی کون پیدا کرتا ہے؟ تو جن لوگوں نے اپنے اس مالک کو خوش کیا جو خوشی پیدا کرنے پر قادر ہے, جو خوشی پیدا کرتا ہے, جو خوشی پیدا کرنے والے کو خوش رکھتا ہے, اس کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہوگا. یہ اردو دیکھو, اس کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہوگا جو خوشی پیدا کرنے والے کو خوش رکھتا ہے اور جو اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے پھر وہ غم بھی پیدا کرتا ہے. اللہ کی غم کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. تو جو غم پیدا کرنے والے کو ناراض کرتا ہے اس کے غم کے عالم کا کیا عالم ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے مزہ آتا ہے, بعد میں پریشانی ہوتی ہے. گناہ کے مزے کی مثال میرے اللہ نے جنوبی افریقہ میں میرے دل میں بات ڈالی کہ ایک دشمن ہے کسی کو پٹائی کرتا ہے اس کا ارادہ ہے سو جوتا مارنے کا, اس کا کتنا ارادہ ہے پٹائی کا؟
سو.
لیکن ایک ہی جوتا مارنے کے بعد اتنی زور سے بھاگتا ہے کہ اس کی قوت فرار, اس کی گرفت نہیں آتی, وہ بہت دوڑتا ہے مگر پاتا نہیں اس کو. تو ایک دن اس نے کسی سے مشورہ لیا کہ بھائی میرا ایک دشمن ہے, میں اس کو سو جوتا مارنا چاہتا ہوں مگر ایک ہی جوتا میں اس کو ایسا بھاگتا ہے کہ میں اس کی دوڑ نہیں پاتا, تو کوئی ترتیب بتاؤ کہ میری آرزو پوری ہو جائے سو جوتے والی. تو اس نے ہوشیار تھا, اس نے کہا ایک گلاب جامن لاؤ, میں اس میں تھوڑا سا ایک نشہ رکھ دوں گا, اس کے بعد اس گلاب جامن کو کھا کر ایسا نشہ آئے گا کہ بھاگ ہی نہ سکے گا, پھر تم نے سو جوتے لگا دینا. تو شیطان بھی گناہ میں ایک نشہ ڈال دیتا ہے گلاب جامن میں, اور اس کے بعد پھر بعد میں سو جوتے لگا دیتا ہے. اور اس کی مثال میں نے آزاد کشمیر میں دیکھا. سن لیجیے آپ کے دیش کی بات, آزاد کشمیر بچ بےکار بہت مچھر ہیں ادھر رہے ہیں, مگر ایک میں کاٹتے نہیں ہیں, اتنا دن رہے. ایک صاحب ممتاز ایک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب بھی ہیں بہت سے, تو رہا 20-25 آدمی تقریباً رہے ہوں گے. بہرحال تو کوئی مچھر کاٹ نہیں رہا تھا, میں بڑے حیران میں تھا. وہاں کے محترم صاحب مدرسے کے, میں نے پوچھا کہ مچھر یہاں کیوں نہیں ہے, کیا بات ہے؟ ان کا میں نے مچھروں کو ویزا ہی نہیں دیا ہے, یہاں پاسپورٹ ویزا مچھر کا منع. لیکن پھر ہم نے کہیں کہیں مچھر دیکھا, لیکن وہ سوکھے ہوئے کاٹتے نہیں. تو پھر میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تب ایک شخص نے بتایا کہ یہاں بھانگ کے درخت ہیں, بھانگ بھنگ نشہ چرس یہ سب پتے جو ہیں وہی ہے بھانگ, اور یہ مچھر بھانگ پی کر کے سوکھے ہوئے رہتے ہیں, اور اس عالم بے خودی میں رہتے ہیں نشہ. تو نشہ بے خود کاٹتا تو ہے جب انسان عالم خودی میں ہوتا ہے, اور بے خودی کے عالم میں سے تو اسے کاٹتا بھی آدمی رہتا اور سوکھا رہتا ہے, جیسے ہیروئن والے پی کر سوکھے سوکھے سے رہتے ہیں ویسے سارے مچھر دبلے پتلے بالکل ہی اس میں دم نہیں, اور اڑتے رہتے ہیں پاگل کی طرح جیسے نشہ پی کر پاگل ہو. تو یہ وجہ سمجھ میں آئی کہ واقعی ٹھیک ہے. دیکھو اسے شیخ عبداللہ بھی وہاں تھے, کسی دن الحمدللہ مچھر نہیں کاٹتے, اس لیے ہم نے اس کو مرکز بنایا, نعمان پورا نام ہے اس کا. چاہے 20 میل کہیں واز ہو مگر شام کو ہم لوگ وہیں آ جاتے تھے سونے کے لیے, اور سامنے چشمہ چاندی کی پانی کی طرح بہ رہا ہے پہاڑ کا دامن, ایسی اللہ کی یاد. اور اس درخت پر ایک تہجد کی چڑیا بولتی تھی, اس کا نام شیخ جی نے رکھا تہجدی چڑیا, وہ اسی وقت بولتی تھی پھر نہیں بولتی تھی. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مقام. اور میں نے جنوبی افریقہ میں ایک گاؤں میں گیا, بہار بالکل, ایک مدرسہ وہاں جنگل میں بالکل, تو وہاں ایک چڑیا بولتی تھی عجیب و غریب, حق تعالی یہ اس کی آواز تھی, حق تعالی حق تعالی حق تعالی یہی آواز تھی بالکل. میں نے اس کو کہا بھائی ٹیپ کرو اس کو, وہ ٹیپ میرے پاس موجود ہے. اللہ نے جان چڑیوں کو بھی اپنا نام سکھا دیا, ہم انسان ہو کر غافل ہو سمجھ گئے. بس یہ کہتا ہوں کہ دوستو یاد رکھو, جو بیٹا باپ کو ناخوش رکھتا ہے باپ بھی اس کو ناخوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو بندہ اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے مالک بھی اس کو خوش رکھنے کے لیے ہے تمام اسباب سارا عالم لگا دیتا ہے, زمین آسمان سورج چاند فرشتے دلوں کی چونٹیاں دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں, سارا عالم اس کے لیے. اور جو مالک کو ناراض کرتا ہے, جو سمجھ لو کہ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا, نظر ان کی کیا بدلی کہ کوئی سارا جہاں بدلا, چند دن کی مہلت دے رہے ہیں اللہ نے ہم لوگوں, حلیم ہے ذات سے, حلیمہ نے جو عذاب دینے میں جلدی نہ کرا, یہ ان کا کرم ہے کہ موقع دے رہے ہیں, مگر ان کے کرم سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. جو بیٹا سزا دے جو باپ سزا دینے میں دیر کرتا ہو تو بیٹے کو باپ کے کرم سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, اچانک دن پکڑا جاتا پھر ایسا پکڑ آتی ہے کہ بس کیا عرض کرو. کلفٹن پریشر تھا, مولیوں کو گالیاں دیتا تھا اور کہتا تھا ہمارے پاس کوئی مولی نہ آئے نماز نماز کے لیے, ہم نہیں پڑھتے نماز, ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہے کہ میری 7 پشت کھا سکتی ہے, 6 بنگلوں کا کرایہ آ رہا ہے اور کرایہ 10-10 ہزار, سوچو اس کو ہمارے سب بچے 7 پشت تک کھائیں گے. اس کے بعد اور کہا بریانی اور کباب کھانے کے لیے اتنا پیسہ ہے, نماز کو پڑھے ہیں, نماز وہ پڑھے جو کنگال ہو. اب کیا ہوا سنو, سفر آئی پیٹ میں کینسر پیدا ہوا, پہلے السر پیدا ہوا پھر کینسر پیدا ہوا, اس کے بعد بریانی کباب سے منع کر دیا ڈاکٹروں نے, پیٹ پھاڑ کر کے نلکی ڈالی گئی, جو کا پانی 2 تولہ بس سب منع, ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گیا, اور اس کے بعد آکسیجن لگی ہوئی ہے اور ظاہر بات ہے نیند بھی کم ہو گئی، جب غذا کم ہوگی نیند کم ہوگی. اس کے بعد پھر اس کو مولانا لوگ یاد آئے اور کہا بھائی جاؤ دیکھو امام صاحب کو بلا کے لاؤ اور کہیں کہ مولانا لوگوں کو ہمارے لیے دعا کراؤ. چھ مہینے تک زندہ تھا، اس کے بعد اسی موت اسی بیماری میں چھ بنگلہ چھوڑ کر چلا گیا دنیا سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سکھ میں رہتے ہو تو ہم کو بھولتے ہو، اذکر اللہ پھر رکھا، ارے آرام میں ہم کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، پھر اللہ سکھ میں یسکر تم کی شدہ، پھر اللہ دکھ میں تم کو یاد کریں گے. جب ہم عیش میں رہتے ہیں تو گناہ سوچتے ہیں، جب ہم مسکنڈے ہوتے ہیں تو انڈے کی ہر وقت ستر لاش رہتی ہے، جب جب پیٹ پر اللہ کے ڈنڈے پڑتے ہیں پھر خدا یاد آتا ہے. یہ شرافت نہیں، شریف بیٹا وہ ہے جو باپ کا ڈنڈا نہیں، اس کا انڈا اس کی مہربانیاں سوچ کر اپنے باپ کی خدمت کرے. شریف بندہ وہ ہے جو اپنے اللہ کے احسانات کو سوچ کر کہ زمین اس نے بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، تمہارے باپ دادا نے سورج پیدا کیا، آج 3% میں نے کمایا، اور کیا کماؤ گے تم؟ اگر خدا سورج نہ پیدا کرتا اور کھیتوں میں غلہ نہ پیدا ہوتا تو نوٹ کی گڈیاں رکھ کر مر جاتے، نوٹوں سے پیٹ بھرتا ہے کہ سارا عالم ہماری پرورش میں لگا ہے. سائنسدانوں نے اتنا کہہ دیا کہ اگر ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو خلیج بنگال کی مانسون ہوائیں ہمالیہ کے علاقے کو کراس کر کے سارا پانی جنوبی ہند اور خلیج بنگال کا سارا پانی یہ کہاں برستا؟ آذربائیجان، تاشقند، بخارا، سمرقند، ازبکستان، یہاں برستا. اور جنوبی ہند مصر منگولیا کے وہ ویران اور بالکل برباد اور غیر آباد ہو جاتا. لیکن ایک اللہ والے نے کہا کہ ان سائنسدانوں کو، ان ظالموں کو اتنا تو پتا چلا کہ جنوبی ہند سے خلیج بنگال سے مانسون اٹھی، ہمالیہ سے ٹکرائی، جنوبی ہند میں برسی، اس لیے جنوبی ہند سرسبز شاداب ہرا بھرا ہے. لیکن ان ظالموں کو یہ کیوں نہیں احساس ہوتا کہ سورج کس نے پیدا کیا جس نے سمندر کو گرم کر کے بادل بنائے؟ اگر خدا اس کا سورج نہ ہوتا، سورج تمہارے دادا باپ دادا نے بنایا تھا، سائنس سے بنایا گیا ہے، سورج نہ ہوتا تو جنوبی ہند سے یہ مانسون اور بادل کیسے پڑتے؟ اور اگر سمندر نہ ہوتا خلیج بنگال کس نے پیدا کیا اور ہمالیہ پہاڑ کس نے پیدا کیا؟ بس عقل پر عذاب جب ہوتا ہے تو اسباب کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے. ایک دیوار ایک کھونٹے سے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کارپینٹر آیا وہ کھونٹا لگا کے دیر تھنا دن ہتھولے مار رہا تھا تو دیوار نے کہا حالل جدار دیوار نے کہا کلے میں تشک پن پالل جدار لیل وطب، عربی شعر ہے، دیوار نے کہا کھونٹے سے پالل جدار لیل وطب لینا تشک پن، اے کھونٹے میرا کلیجا کیوں پھاڑ رہا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے منت خوشامت ہے، چھوڑ دے نہ گھس میرے اندر، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. تو کھونٹے نے کہا کہ اے بیوقوف احمد اور سائنس داں دیوار، تو کھونٹے کا علاج کرتی ہے ہاتھ جوڑ کر؟ ارے اس کارپینٹر کو دعا کر، اس سے خوشامد کر جو ہمیں ٹھوکرا ہے، اگر کارپینٹر ہم کو نہ ٹھوکے تو ایک بال کے برابر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. جب طوفان آتا ہے تو ریڈیو اعلان کرتا ہے کہ فوج کو حوالے کر دیا گیا اور طوفان کی اسپیڈ کو دیکھنے کے لیے ہم نے سائنس کے آلات لگا دیے اور وہ ہم نے پوری طاقت سے تیاری کر لی. اس کے بعد جب طوفان آتا ہے تو سائنسداں ان کی مشینیں سب ڈوب جاتی ہیں طوفان میں اور فوج وہ سب پر بھاگ جاتی ہیں. اسی لیے اکبر الہ آبادی شاعر تھے اور جل بھی تھے فرماتے ہیں کہ جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے، جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے، نہیں قدر خدا و نا خدا معلوم ہوتی ہے. اس لیے اس کا کتنا عمدہ جواب دیا اس کھوٹے نے. کھوٹے نے کیا کہا کہ تم لوگ اسباب یہ مت پیمائش کرو کہ طوفان کس اسپیڈ سے آ رہا ہے، اس کی کیا مقدار ہے، ہماری ناپ تول کے بجائے تم جہاں سے طوفان آ رہا ہے اس اللہ کو خوش کر لو. اس نے کہا آپ کھوٹے سے مت خوشامد کرو دیوار صاحب، آپ اس کارپینٹر سے کہو کہ مجھے نہ کھوٹے بلائیں، پریشانی سب وہاں سے آتی ہے، مالک کو راضی کرو. اچانک عذاب دیر سے آنے سے یہ نہ سمجھو کہ خدا ہماری پکڑ نہیں کرتا، کبھی اکٹھا ہی پکڑتے ہیں سمجھا، اور دل کو تو اسی وقت پکڑ دیتے ہیں. کسی گنہگار کو دنیا میں چین حاصل نہیں. دیکھو بادشاہ اگر کسی ملک میں حملہ کرتا ہے تو کانسٹیبل اور تھانے داروں کو نہیں گرفتار کرتا، بادشاہ کو پکڑتا ہے. تو جسم کا بادشاہ کون ہے؟ دل. آپ دیکھیے ہر گناہ سے دل میں پریشانی رہتی ہے، بے سکون رہتا ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، موت آ جائے، کیا حالت ہوگی ہمارے، کیا ہم جواب دیں گے اللہ سے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنے مالک کو خوش کرو، انشاءاللہ اتنا خوش رہو گے کہ اس خوشی کو بادشاہ بھی نہیں سمجھ پائے. جتنا زیادہ جو اللہ کو خوش رکھتا ہے، اور خصوصاً وہ زندگی جو ہر سانس اپنی خدا کر رہی ہو اللہ پر، اور وہ بندہ جو ایک سانس بھی خدا کو ناراض نہ کرتا ہو، اللہ کہتا ہوں اللہ کی قسم، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر زندگی کس کی ہوگی جس کی ہر سانس خدا پر فدا ہو اور ایک سانس بھی اپنے اللہ کو ناراض نہ کرتا ہو. بس یہ ہے حاصل بندگی، اس کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اللہ والوں کی جھوٹیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اللہ کا ذکر اور یاد کرنا پڑتا ہے. کس کا ہے؟ اچھا بھائی دیکھو، اب یہ ہم آپ لوگ اپنے مجاہدین افغانستان کے لیے دعا کرو، اور سری نگر کے مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں ترغالی فرما، اور ہندوستان کے اللہ صوبے کو، پورے ہندوستان کو صوبے کے ٹکڑے 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 کر دے اللہ، ایسی طاقت کافروں کی کمزور کر دے، اور مجاہدین کو روحانی طاقت اور فرشتوں کے ذریعے سلمان کی مدد فرما، اور جہاں جہاں بھی مسلمان کافروں سے مظلوم ہیں اللہ ان کو ان کافروں کے سر سے محفوظ و معمول فرما، اور ہم سب کے گناہوں کو بھی درگزر فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے سری نگر مقبوض کشمیر کو آزاد کشمیر بنا دے اللہ، اور جہاں جہاں مجاہدین کو بھی غالب کر دے، اور روس خبیث میں جہاں جہاں سمرقند بخارا اور مسلمانوں کو اپنے قبضے میں لیے، اللہ اس روس کو سور بنا کر ایسا ذلت کے ساتھ بھگا دے، اور مسلمانوں کو امام بخاری بخارا کے اندر امام بخاری حدیث بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور اللہ ان کی برکت سے بخارا اور سمرقند اور تمام اسلامی شہروں کو اللہ آزادی نصیب کر دیا. بڑا تفضل میں